الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ويعلمهم الكتاب والحكمة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس سے سیرت کے تسلسل کے دورانیے میں اسلامی عبادات میں سے اور اسلامی تہوار اور ایام میں سے ایک اہم ایک ضروری اور ایک تاریخ ساز تہوار تاریخ ساز فکری اور انسان کی سماجی درستگی کے حوالے سے ایک مقدس عبادت یوم الاضحیٰ یعنی قربانی کرنا اور دس ذی الحجہ کو اور گیارہ ذی الحجہ کو اور بارہ ذی الحجہ کے غروب تک قربانی کو ادا کرنا سنت ابراہیمی کی حیثیت سے یہ یوم الاضحیٰ یا اضحیٰ یا اضحیہ اسے قرار دیا جاتا ہے. مسائل قربانی پر تو یقیناً گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ جو محدود وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم شامل درس کریں گے. لیکن جو آیت کریمہ اس عنوان سے آج ہمارے سامنے زیر مطالعہ ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کر دیا جائے. دراصل قربانی کے مسائل کو سمجھنے یا اس پر ایک آزادانہ مطالعہ کرنے کے اندر کچھ چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں اور کچھ ظاہری حدود کی اگر پاسداری نہ رکھی جائے اور کچھ خاص امور کا خیال اور لحاظ نہ رکھا جائے تو بہت سے شکوک اور شبہات اس کے درمیان پیدا ہوتے ہیں. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان شکوک و شبہات جن ہر اس قاری ہر اس مسلمان جو ان مسائل کو پڑھنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے تحقیق اور اسلامی تاریخ کے تسلسل میں جاننا چاہتا ہے اس کے سامنے جو بنیادی چیز کھڑی ہوتی ہے جس کو اگر بڑی سمجھداری کے ساتھ اسے سمجھ کر اگر ان تمام مسائل کا مطالعہ نہ کیا جائے تو کچھ بنیادی شکوک اس دوران کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کیا ہے کہ آپ اپنے علاقے اور محلے میں جس وقت اضحیہ یا یوم الاضحیٰ قربانی کرتے ہیں عین اسی وقت حجاج حرم خدا میں حرم کی سرزمین میں اسی دن دس ذی الحجہ کو وہ رات مزدلفہ میں گزار کر گزشتہ دن عرفات میں گزار کر دس کو حجاج بھی باقاعدہ منا کی سرزمین پر آتے ہیں اور وہ بالترتیب منا میں پہنچنے کے بعد صبح صادق اور سورج کا کوئی مکمل طور پر روشن ہو جانا، یعنی وہی وقت ہے جو آپ اپنے علاقوں میں قربانی کر رہے ہیں، این اسی وقت پر اور اسی دن، صرف علاقوں کا فرق ہے، اس کے لیے جگہ خاص ہے، اس کے لیے جگہ عام ہے۔ تو آپ اس دیکھتے ہیں تاریخ کے تسلسل میں کہ جس دن آپ اپنے علاقے اپنے محلوں میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اسی دن حاجی بھی 10 ذی الحجہ کو گزشتہ 10 کی رات کو مزدلفہ میں گزار کر اور 9 کے دن کو عرفات میں گزار کر 10 کی صبح وہ میدان منا کے اندر آ جاتا ہے، اور جیسے سورج روشن ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ جمرات کی طرف چلتا ہے، اور جمرہ عقبہ سب سے بڑا شیطان جو ہے اس پر وہ 7 کنکریاں رمی بالجمار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر قربانی کرتا ہے، اور قربانی کے بعد وہ اپنے سر کو مونڈتا ہے اور احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اسی دن بھی عینی ایک کام حرم میں ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس بات کو بتا رہا ہوں جس میں بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر بہت سے اشکالات اور اشتباہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس کو پورا ماحول منکرین حدیث نے دیا اور اس چیز کو خراب کرنے کے لیے، اور اس خاص عبادت اور اس خاص ایونٹ اور اس خاص مقدس تہوار جس میں فکری نظریاتی تسلسل کا ایک سلسلہ ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ اشتباہ پیدا کیا۔ اس کو اس انداز میں سمجھیے کہ جس دن آپ، میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں قربانی کرتے ہیں، وہی دن حاجی منا کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر حج کے مسائل کو ذکر کیا ہے، وہاں پر ایک خاص قربانی کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاجی اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کے لیے بطور تعظیم کے لیے ہدیہ لے کر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے حج کے تمام مراحل کو مکمل کرتا ہے اور 10 کو وہ رمی بالجمار کے لیے پتھر مارنے کے لیے شیطان کو پہنچتا ہے، اس کے بعد شکرانے کے لیے، جو اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اللہ نے اسے بخش دیا ہے، تو شکرانے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہدی یہ پیش کرتا ہے، اور وہ قربانی ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر سورہ حج میں دیگر اور جگہوں پر کیا ہے، لیکن اس ہدی کا اور اس قربانی کا، اس قربانی سے صورتاً تو دونوں جگہ پر قربانی ہو رہی ہے، صورتاً تو دونوں ایک ہی دن میں قربانی کر رہے ہیں، لیکن جس میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور جس میں شک پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر شک کی راہیں نکلتی ہیں اور جدید مفکرین کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، آج تک لوگ ایسے ہی خون بہاتے رہے ہیں، اس کو سمجھے نہیں۔ تو دراصل جو حاجی قربانی کر رہا ہوتا ہے، وہ قربانی ہوتی تو اسی دن ہے جس دن آپ کر رہے ہیں آپ، لیکن فرق یہ ہوتا ہے، حاجی جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی اور ہوتی ہے، اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی اور ہوتی ہے۔ حاجی جو قربانی کر رہا ہے، قرآن نے اس کا ذکر الگ آیات میں کیا ہے، اور آپ جس قربانی کو قربانی کر رہے ہیں اس کو الگ آیات میں کیا ہے۔ حاجی جو قربانی کرتا ہے اس کا نام قرآن نے حدی رکھا ہے، اور آپ جو قربانی کرتے ہیں اس کا نام ادحیہ یا یوم الدحا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، جب آپ تحقیق کے لیے چلیں تو ان بنیادی چیزوں کا آپ فرق رکھیں، یعنی دونوں وقت میں بیک وقت قربانی ہو رہی ہے، لیکن دونوں کی نیتیں الگ الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ دن ایک تو ضرور ہے، لیکن قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، اس کو بھی ذکر کیا، اس کو واضح کلمات کے ساتھ ذکر کر دیا یوم حدی، کہ جناب وہ بیت عتیق اور اللہ کے گھر کے قریب حجاج آئیں اور نذرانے تشکر پیش کریں، وہ قرآن نے الگ جگہ پر ذکر کیا۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب بس قربانی 10 ذی الحجہ کو وہی ہے جو حاجی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو علاقے محلوں میں قربانی کی جاتی، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک بہت گمراہ کن نظریہ ہے۔ بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حاجی جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی مشروع ہے قرآن سے، اور جو مسلمان اپنے علاقوں میں اسی دن جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی مشروع ہے۔ فرق صرف اتنا ہے اس میں کہ وہ جو حاجی قربانی کر رہا ہے، وہ جو حدی پیش کر رہا ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم ہو، اس کے لیے قربانی دینا ہے حج تمتع کرتے وقت، حج قران کرتے وقت۔ حج افراد کرنے والے مفرد حاجی کے اوپر قربانی نہیں ہے، لیکن وہ حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو اس کو قربانی دینا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے، اگر یہ قربانی کرنے والا شخص حالت سفر کے اندر ہوگا تو یہ قربانی ساقط ہو جائے گی، لیکن وہ قربانی اگر حاجی مسافر بھی ہوگا تب بھی ساقط نہیں ہوگی۔ ایک واضح فرق اس کا۔ ایک دوسری بات یہ کہ وہ قربانی حدود حرم کے اندر دی جائے گی، اور یہ قربانی اپنے ہر علاقے میں دی جا سکتی ہے، یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ وہ قربانی کو قرآن کریم نے حدی قرار دیا ہے، اس کا الگ نام ہی ذکر کر دیا ہے، کیونکہ اس کے لیے مکان جگہ خاص ہے، اس کے لیے لباس خاص ہے، اس کے لیے پچھلی ادائیں خاص ہیں، اور یہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں جس کو میں آگے چل کر کلیئر کروں گا، اس قربانی کے لیے نہ کوئی لباس خاص ہے نہ کوئی جگہ خاص ہے، وہ شرائط جو اس قربانی کی وہ اس میں نہیں ہے، اور جو شرائط اس قربانی کی ہے اس کی کچھ جہتیں تو اس میں پائی جاتی ہے، لیکن جگہ کی قید کے ساتھ، احرام کی قید کے ساتھ، حج کی نیت کے ساتھ، اور اس جگہ کو خاص طور پر حدود حرم ہی کے اندر مختص کر کے قربانی کرنا، تو یہ تیسرا ایک واضح فرق ہے. چوتھا فرق یہ کہ اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے حدی قرار دیا ہے، اور اس قربانی کو جو آپ اپنے محلوں میں کرتے ہو اس کو نہر کہہ کر یوم الاضحیٰ قرار دیا گیا ہے. اس قربانی کی مشروعیت سری قرآن کی آیت سے ہو گئی ہے، اور اس قرآن کی مشروعیت سنت مصطفیٰ سے ہو رہی ہے. تو یہ واضح فرق ہے. تو جو حضور کی سنت اور انکار حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تشکیک پھیلاتے ہیں، جس طرح ایک زمانے کے اندر حکیم سعید صاحب بھی اس میں بہ گئے تھے، اور انہوں نے کراچی کے اندر پمفلیٹ وغیرہ بھی نکالے تھے کہ جناب یہ خون ضائع کرنا ہے، کشمیریوں کو دیے پیسہ، فلاں کام میں پیسہ دیجئے، فلاں ایدی صاحب بھی اس گمراہی میں کسی اعتبار سے مبتلا ہوا، اور ان لوگوں کے ہتھ کنڈا بن کے انہوں نے سوشل اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے کراچی کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر بہت زیادہ شور مچایا. یہ 80 اور 90 کی دہائی کے درمیان کا واقعہ ہے، بڑا شور و شرابہ انہوں نے مچایا، اور یہ باقاعدہ ایک پوری مہم چلائی گئی اس پر کہ یہ جو قربانی ہے یہ صرف خون ضائع کرنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قربانی جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے وہ حاجی پر ہوتی ہے. تو یہ میں نے فرق کرنے کے لیے واضح کر دیا کہ قربانی جو حاجی کرتا ہے وہ مخصوص جگہ پر کرتا ہے، وہ لباس کی شرط کے ساتھ کرتا ہے، وہ حج کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، اس کا نام حدی ہوتا ہے. یہ جو قربانی ہوتی ہے اس کے لیے علاقہ خاص نہیں ہوتا، اس کے لیے لباس خاص نہیں ہوتا، اس کے لیے احرام نہیں ہوتا، اس کے لیے شرط نہیں ہوتی، اس کے لیے مقیم ہونا شرط ہوتا ہے. حاجی اگر مسافر بھی ہو تب بھی اسے قربانی کرنی ہے، لیکن یہ اگر مسافر ہو تو یہ قربانی نہیں کرے گا. تو اتنا واضح فرق ہونے کے بعد اگر کوئی کہے جناب دونوں ایک ہی ہے، تو یہ پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سنت موقعہ کے بھی 4 رکعتیں ہیں اور ظہر کی بھی 4 رکعتیں ہیں، اس میں جو پڑھا جاتا ہے وہ اس میں بھی پڑھا جاتا ہے. کہہ دیا جائے جناب نہیں جناب دونوں ایک ہی ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں وہ پہلے پڑھی جا رہی ہے یہ بعد میں پڑھی جا رہی ہے، وہ اس نیت سے پڑھی جا رہی ہے یہ اس نیت سے پڑھی جا رہی ہے. تو صورت ایک، وقت ایک ہونے میں دونوں چیزیں ایک نہیں ہوتی، صرف وقت بھی ایک نہیں ہے. اس میں نے جیسا عرض کیا کہ اس قربانی کے لیے وقت نہیں جگہ بھی خاص ہے کہ وہ حدود حرم میں ہوگی. حاجی اگر ایک انچ بھی اگر حدود حرم سے نکل کر قربانی کرے گا تو اسے لوٹ کرا کر پھر قربانی کی ارادہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ قربانی ہوئی نہیں اس کی. کون سی قربانی؟ جانور تو حلال ہو گیا، وہ کھا سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خدا کا مطالبہ جو حاجی سے حدی کا تھا وہ حدود حرم کے اندر تھا، اور اس لیے منا جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہے، عرفات حدود حرم کے اندر نہیں ہے. اس لیے عرفات میں قربانی نہیں کی جاتی ہے، منا میں کی جاتی ہے، مکہ کے قریب کی وادی میں کی جاتی ہے، اور ان علاقوں میں کی جاتی ہے جو دائرہ حرم کے اندر آتا ہے. لیکن یہاں پر آپ اپنے محلے میں کریں، اپنی گلی میں کریں، اپنے میدان میں کریں، جانور کو اٹھا کر 100 میل دور لے جا کر کریں، اپنے گھر کے دروازے پر کریں، کوئی جگہ خاص نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نہ لباس کی شرط ہے، نہ رات کہیں مخصوص جگہ پر گزارنے کی شرط ہے، نہ اس سے پہلے کا دن کہیں گزارنے کی شرط ہے. تو اتنا واضح فرق ہونے کے بعد اب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قربانی حدی کہلاتی ہے اور یہ قربانی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے. اس کو سنت ابراہیمی نہیں کہتے، اس کا نام یہ الگ ہے، وہ ہے حدی. یہ نوجوانوں کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کو باقاعدہ اب یہ ایونٹ شروع ہوگا نا، اب اس میں شور شرابی شروع ہو جائیں گے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کوئی مقدس دن آ جاتا ہے تو لوگوں کے معاملات میں تذبذب، مسائل بیان کرنا تو بہت آسان کام ہے، مین چیز ہے اس چیز کو کلیئر کریں آپ کہ مسائل کے ساتھ یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ جو اس عبادت کی روح کو مجروح کرتا ہے، جو لوگوں کے اندر تشکیک اور شک کو پیدا کرتا ہے، جو عبادت کے لیے بندہ ذہن بنائے پھر اس کے اندر 1000 قسم کے سوالات شک کو پیدا کرتے ہیں، اور جب شک آئے گا تو یقین زائل ہو جائے گا، اور جب یقین زائل ہو جائے گا تو وہ عبادت پھر عبادت تو نہیں رہے گی. تو لہذا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس چیز کو آپ کی خدمت میں ذکر کروں. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کی جگہوں میں کیا فرق ہے، دونوں کے ناموں میں کیا فرق ہے، دونوں کی نسبت میں کیا فرق ہے، وہ نسبت حدی کی ہے یہ سنت ابراہیم کی. ایک بات اب آپ دیکھیے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو 100 اونٹ حضور نے نہر فرمائے، جس میں سے آتا ہے کہ 63 اونٹ حضور نے اپنے دست پاک سے نہر کیے تھے. کیونکہ حضور نے حج کتنے کیے؟ تو سرکار نے ہمیشہ حج کیا ہے, لیکن جب حج باقاعدہ شریعت میں مشروع ہوا تو حضور کا وہ ایک حج ہے, ایک حج اور چار عمرے, ایک حج اور چار عمرے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی مشروعیت کے بعد ادا فرمائی. تو سب سے یعنی اپنے حیات ظاہری اور سفر رفیق اعلیٰ سے پہلے حضور نے ایک ہی حج کیا جو باقاعدہ مشروع تھا, جس کو باقاعدہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر رفیق اعلیٰ کی جانب جا رہے ہیں اور بظاہر ہم سے ودا لے رہے ہیں. تو یہ طواف حج ودا اس حوالے سے بھی اس کو کہا جاتا ہے ایک بار. لیکن اس سے پہلے جو 9 سال حضور کے گزرے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر اور حضور نے اور حج کی مشروعیت نہیں آئی ہے, اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 9 سال میں جب بھی 10 ذی الحجہ آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت ابراہیم فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کا دن آیا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی ہو, عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی ہو اور اس کے بعد قربانی نہ کی ہو, بلکہ واضح طور پر آقا نے شاہ فرمایا کہ جس نے میری نماز پڑھانے سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ جانور تو حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہوئی ہے, قربانی وہ کرے گا جو میری نماز پڑھانے کے بعد قربانی کرے گا. تو باقاعدہ حضور نے اس قدر اہتمام اس قربانی کا فرمایا. اور حج تو حضور نے جا کر 10ویں سال کیا ہے, لیکن اس سے پہلے جتنے سال آپ نے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں گزارے ہیں 9 سال کے قریب, اس سے پہلے ان تمام میں 9 کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی. اور یہ قربانی جو حضور نے کی یہ حضور نے مدینہ میں نہیں کی, یہ باقاعدہ مینا کی سرزمین پر کی. تو آپ دیکھیں جگہ اس کے لیے جہاں پر تھی وہاں جا کر اس قربانی کو کیا, اور اس قربانی کے لیے جگہ عام تھی اس لیے کیا. اور سرکار سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ یوم اضحیٰ کیا ہوتا ہے اور اضحیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ابراہیمی ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں. یہ صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے ایک بات. دوسری بات اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں حدیث کے حوالے سے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منصب تشریعی اور قرآن کے معلم ہونے کی حیثیت سے قرآن کی کئی ضروری باتوں کی تشریحات کی اور قرآن کے کئی اجمالی پیغام کے تفصیل کے لیے احکامات بیان فرمائے, اسی طرح سنت ابراہیمی احکام ہے. حدیث کے احکام سورہ حج میں اترے ہیں اور قربانی کے احکام باقاعدہ سورہ کوثر میں اترے ہیں. ان آتینا کل کوثر, کوئی پوچھے نا کہ آپ کو کہتے ہیں جناب حضور قرآن کی آیت کی تشریح فرماتے ہیں تو اس قربانی کا ذکر کس آیت میں ہے؟ تو وہ سورہ کوثر میں ہے. ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر, حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے, اب آپ اس شکرانے کے لیے کہ جب ہم نے آپ کو اس تمام چیزوں کی کثرت عطا فرمائی اور ہر خیر وسعت اور ہر بھلائی کو ہم نے آپ کے دامن کرم میں عطا فرما دیا اور ہم نے آپ کو کثیر نہیں کوثر عطا فرمایا. کوثر کثیر سے مبالغہ ہے, کثیر کہتے ہیں بہت کو, اور بہت کے مقابلے میں جو بہت ہو اس کو کوثر کہتے ہیں. تو کوثر جو ہے وہ کثیر کا مبالغہ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو فضیلت میں کثرت دی, فرمایا فضیلت میں کوثر عطا فرمائی. جس طرح کئی مل کر کثیر بنتے ہیں اسی طرح کئی کثیر مل کر کوثر بنتے ہیں. اور اسی کو علامہ ابو الحیان الاندلسی نے ذکر کیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے معنی کو جمع کر دیا, فرما کوثر یعنی کئی افراد مل کر کثیر ہوتے ہیں نا, کئی افراد مل کر کثیر ہوتے ہیں تو کئی کثیر مل کر کوثر بنتا ہے, کئی افراد مل کر ایک جماعت بنتی ہے اور وہ جماعت کثیر کہلاتی ہے, تو کئی جماعتیں ملیں تو وہ کوثر بنتی ہے. تو کہا گیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو فضیلت میں کوثر عطا فرمایا, یعنی کسی کو ایک فضیلت, کسی کو دو فضیلت, کسی کو تین فضیلت جزوی عطا فرمائی, کسی کو ہم نے کثیر فضیلت نہیں دی لیکن اپنے حبیب کو کوثر فضیلت عطا فرمائی. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ کئی مل کر کثیر بنتے ہیں اور کئی کثیر مل کر کوثر بنتے ہیں. تو ایک فضیلت اپنی جگہ پر خود اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے تو کئی نعمتیں مل کر کثیر بنتی ہے, پھر وہ کثیر پوری کئی کثیر مل کر پھر وہ جا کر کوثر بنتی ہے. تو ایک نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے تو وہ کئی نعمتیں ملیں تو پھر کثیر بنے, پھر یہ پوری کثیر اور ایسی کئی نعمتوں کی کثرتیں مل کر وہ کوثر بنتی ہے. تو کہا اس میں تو ہم حیران ہیں کہ جناب اس کو ہم کس طرح تعبیر کریں. اس لیے علماء نے لکھا اس کے 22 معنی, ان کس کے کئی معنی ہیں, لیکن آخری معنی یہ ہے کہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے. محبوب ہر وہ چیز جو درجہ فضیلت پر ہے وہ تجھے عطا فرمائی اور تجھے اس کا مالک بنا دیا. اب جو حضور کے علم کے خلاف بات کرے اس کے لیے بھی یہی جواب ہے, کوئی حضور کے علم غیب کے بارے میں بات کرے اس کے لیے یہی جواب ہے, کوئی حضور کی حیات کے بارے میں بات کرے اس کے لیے یہی جواب ہے, کوئی حضور کے لکھنے پر اعتراض کرے اس کے لیے یہی جواب ہے کہ ہر وہ چیز جو فضیلت ہے وہ دامن مصطفیٰ میں ہے. اس کو بٹھا کر آپ پوچھیں کہ حضور لکھنا نہیں جانتے, اس سے کہو نون والقلم وما یسطرون, خدا نے قلم کی قسم اٹھائی, قلم ہی کی نہیں, خدا کی بارگاہ میں قلم کا رتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ قلم ہی نہیں بلکہ قلم جو سطر لکھتا ہے, جو سطر لکھتا ہے اس سطر کی بھی خدا نے قسم اٹھائی ہے. تو قلم اور لکھنا اور تحریر اپنی جانب میں خود ایک فضیلت اور ملکہ ہے, تو حضور کے لیے کیسے حاصل نہیں جبکہ خدا نے خود فرمایا انا آتینا کل کوثر. لوگوں کی دلوں کی بات کو باذن اللہ جان لینا اور اپنے ماتحت اور اپنے جناب میں جو لوگ موجود ہیں ان کی فریاد کو باذن اللہ پورا کر دینا, یہ بہت بڑی فیاضی ہے اور فیاضی بہت بڑا فضیلت کا عنصر ہے, فضیلت کی گویا کہ شک ہے. تو لہذا جب فضیلت یہ بنی تو ان آتینا کل کوثر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. جب مولوی قاسم نانوتوی کو قاسم العلوم والخیرات کہا جاتا ہے جس کا شمار رتی بھر پرزے میں بھی نہیں آتا, تو میرے آقا کے لیے قاسم العلوم والخیرات بھی مطلق بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہم فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی, کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. تو یہاں پر انور شاہ کشمیری جیسے بچکنڈے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بات کتاب العلم میں آئی ہے. ہم نے کہا آپ محدث ہیں, یہ بات کتاب الزکات میں بھی آئی ہے, یہ کتاب المغازی میں بھی آئی ہے, یہ کئی اور جگہ پر آئی ہے. اور اگر حضور علم ہی بانٹتے ہیں تب بھی اہل سنت کا مدعا ثابت ہو گیا کہ علم کی کثرت اگر خدا نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کو عطا. تو جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ علم کی کثرت حضور کو عطا کی گئی ہے تو ان کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دینے والا ابو جہل کی طرح بدتر نہیں ہوگا, ان کے جن ان کے علم کو چوپائے سے تشبیہ دینے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس بنا پر مولوی اشرف علی کی تکفیر حرمین شریفین کے علماء نے اور بر صغیر کے چوٹی کے علماء نے کی کہ اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کو جانوروں سے تشبیہ دی, اور جانوروں سے تشبیہ اس علم پاک کو دی جا رہی ہے معاذ اللہ جن اللہ رب العالمین علم عطا کر کے فرما رہا ہے کہ کان فضل اللہ علیک عظیما, محبوب لوگوں کو ہم نے تھوڑا دیا تجھے ہم نے عظمت بھی عطا فرمائی اور تجھے ہم نے کوثر بلکہ کثیر نہیں کوثر عطا فرمایا. تو اب اس کے بعد کہ جب محبوب ہم نے آپ کو اتنی فضیلت دی ہے تو اب شکرانہ پیش کی دیا ہے. تو شکرانہ کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر, آپ رب کے حضور نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر آپ شکر ادا کریں, شکر ادا کریں. یہاں پر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نہر کا لفظ آیا ہے, اس کی وجہ کیا, یہ خاص قربانی کے لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تمام مفسرین لکھتے ہیں فلکسرون ان المراد النہر نہر الادحیہ, یہاں سے مراد جو حضور کو نہر کا حکم دیا گیا ہے تو تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے اس نہر سے مراد وہ قربانی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام باعتبار سنت ابراہیمی کی 10 ذوالحجہ کو فرمایا کرتے. ایک بات اور آپ دیکھیے, اللہ رب العالمین جب شکر کا حکم دیتا ہے تو اللہ فرماتا محبوب بدن سے بھی شکر کریں اور مال سے بھی شکر کریں, اور بدن کا شکر ہے نماز اور مال کا شکر ہے زکات. آپ دیکھیے قرآن میں تقریباً کئی جگہ پر جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ میں زکات کا ذکر ہے, جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ میں زکات کا ذکر ہے, یعنی بتایا جا رہا ہے واقیم الصلاۃ واتو الزکات, اقیم الصلاۃ آتو الزکات. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی علامت کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں تو ساتھ میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. تو دیکھیں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں نماز کا ذکر آتا ہے ساتھ میں زکات کا ذکر آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ کہ دونوں فرض ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شکر کے دونوں طریقے ہیں, کہ محبوب ایک بدنی طور پر اپنے بدن کو مشقت میں ڈال کر اللہ کی رضا کے کام کرنا یہ شکر ہے, اور پھر اپنے مال کو جو تم اپنی محنت سے کماتے ہو اور وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال کا شکر ہے. تو زکات مالی شکر ہے اور نماز جو ہے وہ بدنی شکر ہے.
اسی ترتیب کو یہاں ملحوظ رکھا. اللہ رب العالمین یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ محبوب ان آتینک الکوثر فصلی لربک, جو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کے مال کو خرچ کیجئے, اس کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر آتا, لیکن زکوٰۃ کا لفظ نہیں آیا, وانحر کا ذکر آیا. تو زکوٰۃ بھی مالی شکر ہے اور قربانی بھی مالی شکر ہے, قربانی بھی مالی شکر ہے. تو اسی ترتیب کو سورہ کوثر میں ملحوظ رکھا گیا اور فرمایا گیا محبوب جہاں ہم نے آپ کو اتنی عظمت عطا فرمائی تو اس عظمت کے لیے آپ بدنی طور پر بھی شکر ادا کیجئے, اور نہر اور قربانی جو مالی شکر کا طریقہ ہے اس طریقے سے بھی آپ شکر ادا کیجئے. اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے جس کے نہر کی تفصیل حضور نے اپنے عمل سے فرما دی, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہمارا نبی کتاب کی تعلیم دیتا اور حکمت دیتا ہے. ایک لفظ میں اس کا جواب سنیے تاکہ پھر ہم آگے چلیں جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا. یعنی جو تعلیم کتاب ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کی تعلیم دیتا ہے, وَالْحِكْمَةَ اور حکمت سکھاتا ہے. تو کتاب کیا ہے؟ قانون. حکمت کیا ہے؟ اس کی تفسیر. کتاب کیا ہے؟ قانون. اور حکمت کیا ہے؟ اس کا نفاذ, اس کی تفسیر, اس کی تشریح, اس کی تفہیم. اس لیے علماء نے لکھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, رب کریم نے کتاب کو الگ ذکر کیا اور حکمت کو الگ ذکر کیا, اور دونوں کے درمیان واو عاطفہ کلایا, اور واو عاطفہ جب کسی دو مذکورہ چیز کے درمیان آتا ہے تو ان دونوں کو الگ الگ بیان کرتا ہے, ان دونوں کی ذات کو مختلف کرتا ہے. مثال کے طور پر جانی زید و امر, میرے پاس زید آیا اور امر آیا, تو یہ زید کو امر سے جو الگ کر رہا ہے وہ واو کر رہا ہے, یہ واو عاطفہ ہے کہ یہ دونوں کو گویا کہ الگ کر رہا ہے اور دونوں کو جدا کر رہا ہے. تو قرآن کریم میں یہاں پر جو ذکر کیا کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ہمارے محبوب ہیں معلم, یعلمک وہ معلم ہے, تمہیں تعلیم دیتے ہیں کس چیز کی؟ کتاب کی اور حکمت کی. اور کتاب اور حکمت کے درمیان خدا نے واو کو ذکر کیا ہے. کس کو ذکر کیا؟ بولیے, واو کو ذکر کیا. اور یہ واو بنیادی طور پر عربی گرامر میں واو عطف کہلاتا ہے, جو جدا کرنے کے لیے آتا ہے اپنے ماں قبل کو اپنے ماں بعد سے, اپنے پچھلے ذکر کرنے والے کو اپنے بعد والے کو جدا کرتا ہے. کس چیز میں؟ کہ یہ الگ ذات ہے, یہ الگ ذات ہے, یہ الگ شے ہے, یہ الگ شے ہے, یہ الگ وجود ہے, یہ الگ وجود ہے. اس طرح قرآن نے ذکر کیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اگر حکمت سے بھی مراد قرآن لیا جائے تو پھر یہ قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ حکمت اور چیز ہے, کتاب اور چیز ہے. کتاب قرآن ہے, حکمت حدیث ہے. کتاب قانون ہے اور حکمت اس کی تشریح ہے, یہ اس کی دلیل ہے. زمانہ طالب علمی میں ایک پرویزی سے ہماری بحث ہوئی تھی جب میں لیاری میں ہوا کرتا تھا, ہم نے حدیث کے ثبوت میں آیت کریمہ پڑھی کہ جناب وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ پرویزی تھا, پرویزی انکار حدیث سر سید گروپ کے, اور چودھری غلام پرویز جو گزرا اس نے انکار حدیث کا فتنہ کالج یونیورسٹیوں کے طلبہ کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کام کیے, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی. تو حدیث کی ثبوت کی جو آیات تھی اس میں انہوں نے زبردستی ایسی باتوں کو شامل کرنا شروع کیا کہ جو انسان کے اندر شک پیدا کرے. یہ ساری باتیں قربانی کے مسائل سے متعلق ہیں, میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا, اس لیے کہ قربانی حدیث سے ثابت ہے, اور جب تک آپ کے سامنے حدیث کی مشروعیت اور مرتبہ نہیں پتا چلے گا تو سنت ابراہیمی اور یہ وہ عبادت جو حدیث سے واجب ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کے ذہن میں شک پیدا کر سکتا ہے. اس پر ایک علمی لطیفہ میں آپ کو سنا کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور مسائل کی طرف چلتا ہوں. اس نے کہا جی حدیث کا ثبوت قرآن میں ہے, تم کہتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا جی باتیں تو بہت ساری ہیں, سب سے پہلے ہم نے آیت یہی پڑھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے کتاب کی تعلیم دیتا اور حکمت کی تعلیم دیتا. اور ہم نے کہا یہ آیت تھی, اب ہمارا وجہ استدلال دیکھیے, وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان میں واو عاطفہ ہے اور کتاب کو پیچھے ذکر کیا گیا, حکمت کو الگ ذکر کیا, کتاب الگ حکمت الگ. اگر اس حکمت سے بھی مراد کتاب لی جائے تو واو عاطفہ نہیں رہے گا اور معنی پورا بدل جائے گا, اور اگر کتاب کو الگ اور حکمت کو الگ کیا جائے تو کتاب سے ہو جائے گا قرآن. اب آپ بتائیے حکمت سے مراد کیا ہے؟ کہ غلام پرویز کی فکر ہے حکمت سے مراد کیا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں حکمت سے مراد اس کی تشریح ہے, تفسیر ہے, اور اس کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ ہم نے اپنے دعوے میں پہلی گفتگو میں بات کی. اب یہ اتنا مضبوط بات تھی کہ اس پر ان سے جواب نہ بن سکا, تو انہوں نے ایک علمی لطیفہ پیش کیا
انہوں نے کہا یہ واو یہاں پر عاطفہ نہیں ہے بلکہ قسم کے لیے آیا. کس کے لیے آیا؟ جس طرح وتین واو ہے نا, واو زبر وا, واو زبر تا, وتین تین کی قسم, انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. تو دیکھیں واو قسم کے لیے بھی آتا. انہوں نے آگے سے یہ پڑھا کہ یہاں واو عاطفہ نہیں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور میرے خیال میں آپ سمجھ بھی رہے ہیں اس کو مثالوں سے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی واو عاطفہ جو الگ کرنے کے لیے آتا ہے, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واو عطف کے لیے آتا ہے, دو ذاتوں کو جدا کرنے کے لیے آتا ہے. اگر یہ واو عاطفہ ہوا تو تمہارا دعویٰ قبول اور حدیث کا حجت ہونا ثابت. لیکن وہ یہ کہنا کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ واو عاطفہ نہیں, قسمیہ ہے. اور معنی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ نبی مکرم معلم ہے کتاب کے اور خدا کی قسم وہ کتاب ہی کے معلم ہے. یعنی حکمت سے بھی مراد کتاب ہی ہے اور واو قسم کے لیے آیا. اس پر ہم نے ایک جواب دیا اور بحث ختم ہو گئی. ہم نے کہا دیکھیں واو قسمیہ جب آتا ہے تو وہ اپنے آنے والے آگے لفظ پر زبر نہیں زیر دیتا ہے. وتی نی و زیتو نی, یہ قاعدہ ہے. واو قسمیہ جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہوتا ہے اور حروف جارہ جب اسم پر داخل ہوتا ہے تو زیر دیتا ہے. تو وتین و زیتون, تو یہ تین آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے وتینا و زیتونا و تینو و زیتونو, یہ نہیں پڑھتے آپ, لیکن آپ پڑھتے وتینی و زیتونی. تو یہ نون کے نیچے جو تین کا لفظ ہے اس کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہ خود سے نہیں آ رہا. اگر تین الگ سے لکھا ہوگا تو آپ پڑھیں گے اتینو, اور زیتون اگر الگ سے لکھا ہوگا آپ پڑھیں گے زیتونو. لیکن یہاں پر واو قسم کا تھا تو واو قسم کا جب آئے تو یہ اپنے آگے والے لفظ کے نیچے زیر دیتا ہے, جس طرح وتینے و زیتونے. وتینے بولیے اور و زیتونے. اگر یہ واو قسمیہ ہے ہم نے اسے کہا تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ, لیکن یہاں پر حکمتا ذکر کیا گیا ہے اور یہ دونوں مفعول بن رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے, ہم نے تو قرآن کی آیت پیش کر دی کہ واو جب قسم کے لیے آتا ہے تو زیر دیتا ہے. اب اگر یہ واو قسم کے لیے تھا تو اس نے زیر کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کتاب بند کی اور اپنا راستہ پکڑ لیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آیت بہت بنیادی ہے اس چیز میں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ ہمارا محبوب جو ہے, یہ میں صرف اتنی بحث پیش کر رہا ہوں جس کو عوام سمجھ سکتی ہے, اور یہ آپ کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے اور سنجیدگی اور اپنے عقیدے میں میچیور بنانے کے لیے کہ ہمارے دلائل بھبکیاں نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے دلائل وہ ہوتے ہیں جس کا ساتھ تفسیر بھی دے رہی ہوتی ہے, تاریخ بھی دے رہی ہوتی ہے اور گرامر بھی دے رہا ہوتا ہے. یہ صرف سچائی آپ کے دلوں میں ڈالنے کے لیے کہ حدیث تو موجود تھی سامنے, لیکن پھر بھی گرامر کا نقطہ بھی میں آپ کے سامنے اس لیے لایا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اہل سنت کے دلائل کا وسوخ وہ ہوتا ہے اور رسوخ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ گرامر کی غلطی ہوتی ہے, نہ تفسیری غلطی ہوتی ہے اور نہ تاریخی غلطی ہوتی ہے. اب یہ جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو قرآن نے ذکر کیا, یعنی یہ کیسے ہم مان لیں کہ قرآن میں 10 تاریخ کو, اب منکر حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 10 تاریخ کو اپنے گھروں میں اپنے گھر کے باہر سنت ابراہیمی کرنا, یہ ذکر تو قرآن میں نہیں ہے. صرف اتنا ہے ون ہارٹ قربانی کرو. تو ہم نے کہا جی قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ منا میں قربانی کرو. قرآن میں ہے بیت عتیق میں قربانی کرو, اور بیت عتیق سے مراد حرم نہیں ہے اصلاً لغوی اعتبار سے. بیت عتیق سے مراد مطاف مسجد حرام میں وہ خوبصورت منور اور پاکیزہ عمارت جس پر سیاہ غلاف ڈلا ہوا ہے, وہ ہے بیت عتیق. تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی قربانیاں, اگر واقعی میں قرآن پر عمل کرنے چاہتے ہو, تو اپنی قربانیاں اور اپنے بھیڑ بکریوں کے کان پکڑ کر کعبے کی چھت کے اوپر جا کر کاٹا کرو, اس لیے کہ قرآن نے بیت عتیق کی طرف کاٹنے کے لیے کہا ہے اور مسجد حرام میں تم بھی نہیں کاٹتے, تم بھی تاویل کرتے ہو کہ اس سے مراد حدود حرم ہے. تو ہم کہتے ہیں اس لفظ کی تاویل جو تم نے کی ہے وہ عقل سے کی ہے, اور ہم نے اس ون ہر کی جو تاویل کی ہے وہ حدیث رسول سے کی ہے. پتا چلا ڈائریکٹ تم نے بھی قرآن پر عمل نہیں کیا اور تم نے بھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو دخل دیا, جبکہ الحمدللہ اہل سنت قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کہتے ہیں قرآن خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو میں نے کہا جب قرآن خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے تو قرآن تو الہ بیت العتیق کہہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف قربانی کرو اور ادھر جاؤ, اور تم تو خانہ کعبہ سے بہت دور قربانیاں کر رہے ہوتے ہو, اور حدود حرم جو کہا گیا ہے تو حرم کا دورانیہ, حرم کی مسافت کہاں تک حرم ہے؟ ایک آیت قرآن کی بتا دو کہ قرآن نے حرم کے دائرے کو خاص کیا ہو. یہ تو حدیث رسول ہے جو بتاتی ہے کہ کعبے کی عمارت سے اتنا اور کعبے کے دائیں سے اتنا, کعبے کے بائیں سے اتنا اور کعبے کے یمین سے اتنا جو حصہ ہے وہ حدود حرم کہلاتا ہے. قرآن جسے حرم کہتا ہے وہ حرم تو عین کعبہ ہے، تو قرآن نے تو حکم دیا تھا کہ حرم میں قربانی کرو، اس سے مراد تو یہ تھا کہ تم غلاف کعبہ سے چپک کر یا کعبہ پر چڑھ کر قربانی کرتے، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے، اور تم اس آیت کے لیے اپنے عقل کا سہارا لے کر اس کے معنی کو پھیلاتے ہو، تو ہم نے بھی یہی کہا کہ قرآن پر ڈائریکٹ تم بھی نہ سمجھ سکے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مضمون کو جاننے کے لیے تم نے عقل کو سہارا بنایا، الحمدللہ ہم نے قول رسول کو سہارا بنایا۔ تو لہذا یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ تم جو ہمیں تانا دے رہے تھے تو تم نے بھی عین قرآن پر عمل نہیں کیا، عین قرآن پر عمل، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا تھا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا تھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خنزیر کے چمڑے کو لا کر مسلح بنا لے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل کا جو حصہ ہے وہ گوشت نہیں کہلاتا، اور کلیجی تو بنتی خون سے ہے، اس پر بھی گوشت کا، لحم کا اطلاق نہیں ہوتا؟ اس لیے ہمارے فقہا نے حلال جانوروں کی کلیجیوں کے بارے میں مسئلہ لکھا ہے کہ جانور اگر ذبح کیا جائے تو دم مسفوح بہتا ہوا خون اگر وہ آپ کے جسم پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے، لیکن اگر کلیجی اڑ کر آپ کے جسم پر لگ گئی، کلیجی کا ٹکڑا اڑ کر آپ کے جسم پر لگا، یہ کسی نے تیزی سے کلیجی کو کاٹا اور اس سے خون اڑ کر آپ کے جسم پر لگا، تو وہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جمع ہوا خون تھا، اس لیے وہ بولیے جمع ہوا خون تھا، اور قرآن نے جس خون کو حرام کیا وہ بہتا ہوا، تو پتا چلا کلیجی خود سے گوشت نہیں ہے، جمع ہوا خون ہے، اس پر لحم کا اطلاق نہیں ہوتا، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خنزیر کے گوشت کو، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، تو ان سے پوچھئے کہ اس کی کلیجی کا کیا حکم ہے پھر، اس کے ناخن کا کیا حکم ہے پھر، اس کے چمڑے کا کیا حکم ہے، اس کے جسم پر ابھرے ہوئے بال کا کیا حکم ہے، اس کی چربی کا کیا حکم ہے، یقیناً یہ لوگ بھی کہیں گے حرام ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں قرآن نے تو چربی کو حرام نہیں کیا، قرآن نے تو صرف لحم کی بات کی ہے، قرآن نے تو کلیجی کا لفظ استعمال نہیں، قبض کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے تو جناب جو لحم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لحم اور قبض میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں قرآن نے اجمالاً تو ذکر کیا ہے لیکن اس سے مراد سارا کلی حصہ آیا، میں نے کہا دیکھو عقل کو تم بیچ میں لائے نا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تم نے قرآن کو براہ راست تم بھی نہ سمجھ سکے، اپنی عقل کو بیچ میں لائے، اور ہم بھی یہی کہتے کہ ڈائریکٹ ہم بھی قرآن کو نہیں سمجھتے، لیکن ہم عقل کو بیچ میں نہیں لاتے بلکہ سمجھنے کے لیے قول رسول کو بیچ میں لاتے ہیں۔ اب سمجھیے آپ اس بات کو، ایسی درجنوں مثالیں ہیں جو گویا کہ پیش کی جا سکتی ہیں، تو یہ جو سنت ابراہیمی ہے حضور کی احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور حضور نے پورے 9 سال اور اس کے بعد کے بقیہ عرصہ جو رہا اس میں جب بھی یہ دن آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کا اہتمام فرمایا، اور اتنا اہتمام فرمایا کہ اگر کسی نے آپ سے پہلے قربانی کر لی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی، اور اب چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کو دہرائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ فرمایا کہ یہ وہ قربانی ہے جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو پتا چلا حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ اور ہے، اور مسلمان جو یہاں پر قربانی کرتے وہ اور ہے، حاجی مسلمان جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے جگہ خاص ہے، یہاں جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں اس کے لیے جگہ خاص نہیں، اس کے لیے لباس خاص ہے یہاں لباس خاص نہیں، اس کے لیے نیت حج کی ہونی چاہیے یہاں نیت حج کی نہیں ہے، اس کے لیے مرکز وہ جگہ ہونی چاہیے اس کے لیے مرکز وہ جگہ نہیں ہے، تو صرف دین کو ایک قرار دے کر قرآن کی ان آیتوں کو لا کر لوگوں کو الجھانا یہ سری گمراہی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی اعتراض جو یہاں پر انکار حدیث والے اس قربانی کے نظریے کو مجروح کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، الحمدللہ اس مختصر سی نشست میں تھوڑے سے وقت میں ہم نے سب کو کلیئر کر دیا، اس کے علاوہ اور کوئی اعتراض ہمارے سامنے آیا نہیں، اور بزرگوں نے اس کا جواب گویا کہ پیش کر دیا۔ اب آئیے قربانی کے مسائل کی طرف، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اس دن قربانی کرنا، یعنی جو 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، اس دن قربانی کرنا، اور قربانی کا دن یہ یاد رکھ لیجئے کہ قربانی کے جو دن ہے وہ 3 راتیں اور 2 دن ہیں، 3 راتیں اور 2 10, 11, 12 تو یہ گویا کہ قربانی کی گویا کہ عرصے ہیں، اور اس میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کر دیا گیا ہے اور اس کو واضح طور پر لا کر بیان کیا گیا، اور اگر 12 کا سورج غروب ہو جائے تو قربانی کا وقت ختم ہو جائے، اس ترتیب کے اعتبار سے قرآن جو ہے وہ دو قرآن جو ذکر کر رہا ہے اور احادیث میں جو آیا ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے قربانی کے جو دن بنتے ہیں وہ 3 اور رات بنتی ہے 2، دن بنتے ہیں 3، 10 کا دن اور 12 کا، اور دن جو اسلامی دن قرار پاتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب تک کا ہوتا ہے. تو 12 کا دن جیسی ختم ہوگا تو یہ تیسرا دن خود بخود ختم ہو جائے گا, اور درمیان میں دو راتیں تھیں, یہ گویا کہ 3 دن اور 2 راتیں یہ ایام نہر قرار دیے جاتے ہیں. ان کے درمیان اگر کسی نے قربانی کر لی اور یا اس درمیان وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے, اور اس نے قربانی کر دی تو اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر 12 کا دن ٹل گیا تو ایام نہر گیا, اور چوتھے دن کی قربانی کی حیثیت اسلام میں ہے ہی نہیں. چوتھے دن کی قربانی کی حیثیت اسلام میں, بولیے, یہ جو کہا جاتا ہے نا جی چوتھے دن قربانی, چوتھے دن اسلام میں کوئی قربانی نہیں, اور حضور کی کسی صحیح سری حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں خامخواہ اپنے آپ کو امت کے اجماع سے الگ کر کے لوگوں کو منتشر کرنا, اور چوتھے دن باقاعدہ ہمارے کراچی میں ہوتا ہے, چوتھے دن باقاعدہ بنس روڈ پر غیر مقلد کھڑے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں, اور اخبارات میں خبریں لگتی ہیں کہ چوتھے دن قربانی کی گئی. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن آپ قربانی کر رہے ہیں, پہلی بات تو اس کا ثبوت نہیں. اگر آپ کہیں کہ ثبوت ہے تب بھی اس میں اختلاف ہے, تو جو اختلاف والا دن ہے اس میں آپ قربانی کیوں کرتے ہیں, جو پہلا دن سب سے افضل ہے اس میں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قربانی کا جو دن ہے وہ سب سے پہلا دن جس میں کسی کا اختلاف نہیں, اس دن آپ قربانی کریں. دوسرا دن جس میں کسی کا اختلاف نہیں قربانی کریں. تیسرا دن 12 کا کسی کا اختلاف نہیں قربانی کریں. چوتھے کے دن میں تو ساری امت ایک طرف ہے اور یہ بابی ایک طرف ہے, یہ غیر مقلد تنہا جو ہے, جیسا 3 طلاق کے مسئلے پر ساری امت کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی ایک مجلس میں, ایک نشست میں, ایک الفاظ سے یا متعدد الفاظ سے, ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو وہ گناہگار ہے, وہ بدعتی ہے, اس نے غلیظ کام کیا, گندا کام کیا, گناہگار ہوا, لیکن طلاق ہو جائے گی, لیکن طلاق ہو جائے گی. یہ بدعت ہے, گناہ ہے, یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن طلاق ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. ساری امت ایک طرف ہے, یہ انگلی پر گنے جانے والے بابی ایک طرف ہے. اب جب بھی طلاق کا مسئلہ کہیں کھڑا ہوتا ہے تو نفس پرست لوگ پہلے علماء کی تلقینات اور شریعت کی باتوں پر عمل نہیں کرتے اور اس کو ہلکا لیتے, اور جب ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق وہ دے دے تو پھر نفس اور شہوت ان کو بھٹکاتی ہے اور ان کی دنیا داری ان کو بھڑکاتی ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں جناب کوئی بھی طریقہ اور حلال ہو جائے. تو پھر وہابیوں کی مسجدیں دو چکر میں بکتی ہیں, ایک چوتھے دن قربانی جس کی 3 کو نکل جائے تو وہ کہے جی کوئی فتویٰ دے دیں آپ, یا 3 طلاق کے بعد بیوی نکل جائے, اس کے علاوہ دین کی کوئی خدمت اگر انہوں نے کی ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیں. حدیثیں مقلدین نے مرتب کی, تفسیریں مقلدین نے لکھی, فقہ مرتبین نے لکھا, اصول مقلدین نے لکھا, اصول فقہ مقلدین نے لکھا. وابیوں نے اگر کوئی کام کیا تو صرف 2 کیا, 3 طلاق کے بعد لوگوں کو فتوی دینا کہ جائز ہے بیوی نکاح کے اندر ہے, یا چوتھے دن کی قربانی کی بات کر, اور وہ دونوں چیزیں فتنہ ہے, اس کو دین کی خدمت نہیں کہا جا سکتا, سمجھ رہے آپ؟ تو ساری امت ایک طرف, اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر اپنا راستہ نکالتا ہے تو وہ پرلے جہنم میں جا کر گرتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد, امام مالک, وہ چاروں جن پر ساری امت متفق ہے وہ یہی کہتی ہے کہ قربانی 3 دن ہے, اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, دینا نہیں چاہیے تھا, وہ گناہ ہے, وہ گناہگار ہے, وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے, اسے توبہ کرنا پڑے گا, لیکن پھر بھی طلاق ہو گئی, پھر بھی طلاق ہو گئی. تو لہذا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس سے آپ ذرا ہوشیار رہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک صحیح صریح حدیث ان کے پاس نہیں, ایک امام کا صحیح صریح قول ان کے پاس نہیں کہ جس سے یہ اس قول کو ثابت کر سکیں. تو ایام نہر جو علماء نے جو احادیث میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, یہ بخاری کرتے ہیں, ان سے کہیے کہ چوتھے دن قربانی پر بخاری کی ایک حدیث بتا دیں, مسلم کی ایک حدیث بتا دیں, ترمذی کی ایک حدیث بتا دیں, ابو داؤد کی ایک حدیث بتا دیں, ابن ماجہ کی ایک حدیث بتا دیں, نسائی کی حدیث بتا دیں, مسلم امام احمد کی حدیث بتا دیں, جل قدر امہات الکتب حدیث سے ایک حدیث بتا دیں, دور سے جا کے کہتے ہیں ابن تیمیہ نے یہ لکھا. میں نے کہا ابن تیمیہ کا فوٹو اپنے جیب میں آپ رکھیے, حدیثوں اور دین میں ابن تیمیہ کی کوئی وقت نہیں ہے, جہاں حضور نے خود اپنے میں عمل سے ثابت کر دیا کہ ایام نہر 10 کا دن, 11 کا دن اور 12 کے غروب آفتاب تک ہے. تو اب اگر ساری امت مل کر ایک دن کا اضافہ کر رہی ہو, جبکہ نہیں کر رہی, ساری امت بھی کرتی تو چوتھا دن نہیں بن سکتا, چے جائے کہ ایک گویا کہ گیا گزرا شخص ابن تیمیہ کے فتوے پر عمل کر کے ہم چوتھے دن کی قربانی کریں. تو خدا را اپنے شعور کو, اپنے مطالعے کو, اور اپنی فکر کو, اور اپنی طبیعتوں کو ان مسائل کے خلاف بیدار رکھیں. تو مین مسئلے یہ 3 اعتبار سے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا وہ یہ تھی. اب آئیے قرآن جن شرائط کے ساتھ واجب، یہ باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں یہ باتیں آپ؟ یہ بہت ممکن ہے کہ بہت سی جگہ پر یہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن ضروری نہیں کہ اگر یہ باتیں نہیں ہوتی تو یہ باتیں کوئی معیوب ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے اور روزمرہ ہمارے سامنے پیش آتی ہے، اور ممبر پر ممبر ہوتا اس لیے ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو کنفیوز کرے، جو لوگوں کو تذبذب کی بات کرے، وہ خطیب کی یہ ذمہ داری نہیں کہ جو وہ رٹ کر آئے وہ بیان کرے، خطیب تھوڑی محنت کرے، گرد و نواح پر نظر رکھے، اپنے منصب سے حق ادا کرنے کی کوشش کرے، اور دیکھے کہ معاشرے میں اگر ایک بندہ بھی غلط بات کرتا ہے اور 99 کی دل آزاری کرتا ہے تو خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کی روح سے جس کا موقف ٹھیک ہے اس پر دلائل پیش کرے۔ یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اس بنا پر، اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، جو آپ پرسکون انداز میں سوچ رہے ہیں، اس کے لیے پوری راتیں لگانی پڑتی ہیں پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، سب کے دلائل دیکھنے پڑتے ہیں پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے لیے تو الحمدللہ اللہ غریق رحمت فرمائے اور کروڑوں رحمت اتارے حضور صدر الشریعہ کی قبر اقدس پر، کہ انہوں نے تو جناب قربانی کے مسائل کو حل کر کے سامنے رکھ دیا۔ میں تو کہتا ہوں بارِ شریعت کھول کر بیان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو فکر اصل صدر الشریعہ کی تھی اس کو سمجھا جائے، کہ لوگوں کو مسائل تو سمجھایا جائے لیکن ان کے نظریات کا بھی تحفظ کیا جائے۔ اگر پرویزی کوئی آپ کے سامنے اگر یہ آیتیں پیش کر دیتا اور آپ نے مسائل سارے یاد کیے ہوتے تو بڑائی گڑبڑ ہوتی نہیں ہوتی؟ بولے نا، اور وہ کہتا اتنا مہنگا تم 2 لاکھ کا جانور لے کر آئے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ واجب کب تھا جو تم اتنے ڈر گئے؟ اس کی سنگ چیک کرتے ہو، اس کے کان چیک کرتے ہو، اس کے دانت چیک کرتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس جیسے بھی جانور کھینچ کے لے جاؤ، لیکن یعنی وہ حرم میں اور وہ حدی ہے، وہ حاجی کے اوپر ہے، تو مجھے بتائیے کتنی بڑی دل آزاری ہے، امت مسلمہ کی دل آزاری ہے کہ نہیں؟ اگر قانونی طور پر ریاستی طور پر ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا تو ممبر تو بنے اس لیے ہے نا کہ امت کا اجماعی نظریہ پیش کیا جائے، اسلام کا اصل شکل کو واضح کیا جائے۔ اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو میرے دوستو یوم نہر ہے، اور بالخصوص جو 10 ذی الحجہ کا پہلا دن، یعنی یہ جو پہلا دن ہے قربانی کا، حضور فرماتے ہیں یہ دن اللہ کی بارگاہ میں اتنا محترم ہے کہ اگر کوئی شخص 1.5 لاکھ کا جانور لائے یا 12,000 کا جانور لائے، اگر وہ 12,000 کا ایک بکرا بھی لے آیا اور یوں وہ 12,000 کے بکرے کو ذبح نہ کرے اور 12 کروڑ اٹھا کر کسی کے حوالے کر دے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یعنی 12,000-17,000 کا ایک بکرا لائے اور اسے باندھ کے رکھے لیکن اس کو اس دن ذبح نہ کرے، اس دن ذبح نہ کرے، اس کے مقابلے پر وہ 12 کروڑ روپے غریبوں میں بانٹ دے، حضور فرماتے وہ 12 کروڑ اس 12,000 بکرے کے گرے ہوئے خون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو میں تفسیر کر رہا ہوں، یعنی اس دن قربانی کی اہمیت اس قدر ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو روپے عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہے ہی نہیں، کہ جو آپ جانور پر خرچ کرتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں اور لا کر پھر اس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، الا یہ کہ جس کی استطاعت نہ ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جانور کے بال، ناخن، ہر ایک کے عوض اسے نیکیاں ملتی ہیں، یہاں تک کہ اس تفصیل کے ساتھ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو، یہ دن اتنا محبوب ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو، ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو باقاعدہ جانور خرید کے لایا، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، یہ جانور پورے صراط میں اس کے لیے گزرنے میں سواری بن رہا ہے، اور جہاں یہ جانور قدم رکھے گا تو بال کے باریک، بال سے باریک جو پل ہے وہ جانور کے جسم کی زخامت کے اعتبار سے کشادہ ہو جائے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت گویا کہ اس لیے بعض شوقین جو ہیں اللہ کی رضا کے لیے بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا راستہ ہمارے لیے کشادہ کر دیا جائے گا۔ یہ احادیث کے اندر ذکر کیا گیا، اور ایمان بالغیب ہم رکھتے ہیں، رسول اللہ کے قول پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں اسی نیت کے ساتھ گویا کہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ نے، سرکار نے ان صحابہ کی طرف دیکھا کہ جو صاحب نصاب نہیں تھے، صاحب نصاب نہیں تھے، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی۔ آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں ہماری ریاست کی غلط معاشی پالیسی کی بنا پر، جو غربت کا ایک رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آج بھی مہنگائی کا رجحان بڑھنے کی بنا پر بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ جو حصہ بھی نہیں ڈال سکتے، 8,400, 9,000, 9,500, 10,500 تک کا حصہ پہنچ گیا ہے، تو ایک غریب کی آمدنی 3,000 روپے ہے، 3,500 روپے، 1,000 روپے ہیں، تو وہ بیچارہ کہاں سے حصہ ڈال سکتا ہے اور کہاں اس کا اہتمام کر سکتا ہے؟ تو شریعت نے اس پر رکھا بھی نہیں ہے، یہ آگے بحث آئے گی، رکھا بھی نہیں ہے۔ لیکن میں فضیلت کے زمرے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کے پاس استطاعت بھی نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکے, ادائیگی کر سکے, تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پہلے ذی الحجہ سے اپنے ناخنوں کو نہ تراشے, اپنے بالوں کو نہ تراشے, لیکن جس دن یہ قربانی کا دن آئے تو صبح جب وہ نماز کے لیے جا رہا ہو تو وہ غسل کر لے, اور غسل کرنے سے پہلے وہ اپنے ناخنوں کو بھی تراش لے اور جسم کے فصیل بالوں کو بھی صاف کر دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر بال پر اللہ اور ہر ناخن پر کٹنے پر اللہ اسے اجر اور اس کے اخلاص کی بنا پر انہی کے زمروں میں شمار فرمائے. یعنی اب آپ اندازہ لگائیے سنت ابراہیمی کی اہمیت کتنی ہے جس سے روکا جا رہا ہے, اور اس کی قدر و قیمت کتنی ہے جس کے بارے میں یہ شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور حضور نے شاہ فرمایا جو جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے خون بہانے سے زیادہ مسلمان کا کوئی عمل پسند نہیں. تو یہ قربانی کی وہ حساسیت ہے اور وہ مقصد ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے, اور اس میں باقاعدہ جانوروں کی تخصیص بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہے. لیکن آئیے پہلے ہم جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس میں ہم جلدی سے مسائل کی تکمیل کرتے ہیں. قربانی ہر ایک پر واجب نہیں, جس طرح کہ بھی میں نے عرض کیا قربانی کے واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں, اور ان شرطوں کو ہمارے فقہا نے ذکر کیا. امام اہل سنت نے فتح و رضویہ شریف کے اندر اس کی ترتیب کو ذکر کیا, اور حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت قبلہ امجد علی قادری رضی اللہ عنہ وردہ عنہ نے اس تفصیل کو اور احناف کے اصل ماخذ کو وہاں پر لا کر ذکر کیا. اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ نے فتاوی مصطفیہ کے اندر بھی اس میں کئی انفرادی باتیں ذکر کی جو میں نے جمع کی, وہ آپ کی خدمت میں بھی میں پیش کرتا ہوں. قربانی کے واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو, ظاہر سی بات ہے جب ایمان ہی نہیں ہے, غیر مسلم ہے تو اس پر مکلف ہی نہیں, تو شریعت کا اس سے مطالبہ نہیں. پھر دوسری شرط اقامت, یعنی وہ مقیم ہو. مقیم ہونا یہ قربانی کو واجب کرتا ہے, یعنی جب اس کے ساتھ اس کی دیگر اور شرطیں بھی مل جائیں, پہلے تو مسلمان ہونا, پھر اس کے بعد مقیم ہونا, اس کے بعد آزاد ہونا, اس کے بعد بالغ ہونا, اس کے بعد صاحب نصاب ہونا, یہ ساری شرطیں جب آ کر ملتی ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. لیکن اس میں سے ایک ایک شق کی وضاحت میں ایک ایک الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں جو ان بزرگوں نے اپنی نادر علمی کتب کے اندر اپنی تحریرات کو پیش کیا ہے, تو ان بزرگوں سے استفادہ فیض کرنے کے لیے اس بات کو میں ذکر کر رہا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے علماء نے اس کو لکھا اس لیے کہ اس کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. اگر یہ غیر ضروری بات ہوتی تو ایک لکھتا دوسرا نہ لکھتا, لیکن فقہ کی جتنی کتابیں آتی ان میں سب میں یہ باتیں ہوتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس مسلمان ہونا چاہیے اور جناب جو ہے کہ مقیم ہونا چاہیے, اس کے ساتھ وہ مقیم کی وضاحت بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ وہ مسافر کی قید بھی لگاتے ہیں. اس لیے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص سے بھی شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھنے میں ابہام نہ رہے اور وہ غلطی میں نہ پڑ جائے. تو یہ دین کے اخلاص کے لیے ہوتا ہے, طوالت مقصود نہیں ہوتی اس سے. تو پہلی چیز اسلام, دوسری چیز اقامت ہے یعنی مقیم ہونا. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے, مسافر پر قربانی واجب. اور مقیم کی تعریف یہ ہے مختصر طور پر, بلکہ مسافر کی تعریف سمجھ لیں تو مقیم کی تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے. اختلاف کو ختم کرتے ہوئے اس کو یوں لے لیا جائے کہ 99 کلومیٹر, کیونکہ 98 اور 98 سے کچھ زیادہ کا بھی علماء نے قول کیا ہے, تو 99 یا 100 کلومیٹر اس کو ذہن میں رکھیے. کوئی شخص اپنے علاقے جہاں پر وہ پیدا ہوا, جہاں وہ رہتا ہے, جہاں پر اس کے بیوی بچے ہیں, جہاں پر اس کا کاروبار ہے, جہاں پر اس نے مکمل اپنا ڈیرا لگایا ہے, یہ اس کا وطن اصلی ہے. جس طرح آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, تو جو شخص جس علاقے میں رہتا ہے, جس شہر میں رہتا ہے, یہ میں طوالت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ سمجھیں, جو شخص جس علاقے میں رہتا ہے وہ اس کا وطن اصلی ہے, اس وطن اصلی سے وہ ایسے علاقے کی طرف جانا چاہتا ہے کہ جو علاقہ اس کے علاقے سے 98 کلومیٹر, 99 کلومیٹر اور لاسٹ 100 کلومیٹر کی مسافت سے تک ہے, وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے اتنا گویا کہ کلومیٹر کراس کرنے پڑیں گے. تو وہ اپنے علاقے سے جب اتنے علاقے کی طرف جا رہا ہے جس کے دوران اتنی بڑی مسافت ہے, اور وہاں پر جو وہ جا رہا ہے جو اتنی مسافت دور ہے, وہاں پر وہ مستقل رہنے کی نیت نہیں کر رہا, ٹھہرنے کی نیت نہیں کر رہا. مستقل رہنے سے کیا مراد, یعنی 15 دن کی مکمل نیت نہیں کر رہا, 15 دن سے کم کی نیت کر رہا ہے. تو اب یہ شخص جو اپنے علاقے سے اتنی لمبی مسافت کو طے کر کے 15 دن سے کم کی نیت اس بستی, شہر, اس گاؤں میں رہنے کے لیے جا رہا ہے, تو یہ شخص کیا کہلائے گا, مسافر. اور مسافر کے جیب اگر بھرے ہوئے بھی ہوں اور اس کے پاس ساری سہولت ہو, جیسے آج کل اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے کہ ہر جگہ پر جناب موجود ہے مشین, جہاں پر آپ نے ڈیبٹ کارڈ ڈالا اور وہاں سے آپ نے اپنا پیسہ لے لیا پن کوڈ ڈال کر, تو یہ ساری سہولت ہے. لیکن شریعت مطالعہ نے یہ کہا کہ جس پر مسافر کی تعریف اس طریقے سے ثابت آ گئی اس سے شریعت کا اس مسئلے میں مطالبہ نہیں. جیسا روزے کی فرضیت میں اس کے لیے نرمی آ جاتی ہے, اسی طرح اس پر قربانی واجب نہیں رہے گی, لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے رمضان کے اندر یا قربانی کر لے تو یہ بہت محبوب ہے اور بہت مستحب ہے, لیکن اگر وہ نہ کر سکا تو گناہگار نہیں ہوگا. تو پہلی چیز ہے مسلمان ہونا, اور دوسری چیز ہے اقامت یعنی مقیم ہونا. اب اس میں حج کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جو حاجی حج پر جاتے ہیں اگر وہ 15 دن تک مکے میں رہنے کی ان کی جو دورانیہ ان کے معلم نے بنایا ہے وہ 15 دن تک مکے میں رہیں گے تو ان پر وہ حدی جو باقاعدہ احرام کی نیت سے حج کی نیت سے جو حاجی دے گا, جو ابھی بات چل رہی تھی, وہ تو ضروری واجب ہے لیکن مقیم ہونے کے حوالے سے اور وہ دن پانے کے حوالے سے سنت ابراہیمی بھی واجب ہو جائے گی. سنت ابراہیمی بھی بولیے واجب ہو جائے گی, بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو, بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو. یعنی حدی کو خریدنے کے بعد, کیونکہ ایک قربانی, اب دو قربانی ہوگی, ایک تو اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ شکرانہ حدی دینا اور ایک سنت ابراہیمی ہے. اگر اس نے حدی خریدا اور حدی کا جانور خریدنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچا جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا, 7.5 تولہ سونا کا گراف تو بہت بڑھ گیا ہے, لیکن 52.5 تولہ چاندی جب اس نے خریدا حدی کو, تو حدی خریدنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جناب وہ مالک نصاب ہوتا, یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کے پاس ہوتی, تو اب سنت ابراہیمی کا جو وجوب تھا وہ مال نصاب نہ ہونے کی وجہ پر اس ثابت ہو گیا اور اس پر وہ کمی کی بنا پر آیا. لیکن ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے جس علاقے سے وہ آیا ہے وہاں پر رابطہ کر کے اگر کسی کو وکیل بنائے اور وہاں پر اس کا مال پڑا ہوا ہے تو وہ وکیل بنا کر ان کو قربانی کے لیے کہے, لیکن ہمارے اکثر علماء نے کہا کہ نہیں, یہ تکلیف مال اور یتاق ہے اور دین میں یسر کا پہلو بیان کرنا چاہیے, یسر اور آسانی کا پہلو بیان کرنا چاہیے. تو یسر کے اعتبار سے یہ کہ حدی کو پیش کرنے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو اس پر یہ قربانی واجب نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو پھر اس نے یہ بھی قربانی دینی ہے اور سنت ابراہیمی والی جو قربانی, وہ دونوں قربانی اس سے ادا کرنی. تیسری مثال ہے تبنگری, یعنی مالک ہونا, یعنی مالک نصاب ہونا, مسلمان ہونا, مقیم ہونا, مالک نصاب ہونا. اور مالک نصاب ہونا یہی چیز ہے کہ حاجت سلیہ سے فارغ ہو کر, مثال کے طور پر اس کا گھر ہے, خورد و نوش کے سامان ہے, اور اپنے یا کرایہ دار ہے تو کرایہ کا پیسہ, یا اپنے بچوں کی فیس ٹیوشن وغیرہ اس کا پیسہ, یا اس مہینے کے کھانے پینے کا پیسہ, یہ ساری چیزیں اس کی حاجت سلیہ ہیں, یا گھر میں جو چیزیں ہیں خبر وغیرہ سننے کے اعتبار سے, بعض علماء نے ٹیلی ویژن کو بھی حاجت سلیہ میں شمار کیا, یا سبزی وغیرہ رکھنے کے حوالے سے فریج وغیرہ کا ہونا اس کو بھی حاجت سلیہ میں قرار دیا گیا, سواری وغیرہ کے حوالے سے گاڑی وغیرہ کا رکھنا یہ بھی حاجت سلیہ میں ہو گیا. تو حاجت سلیہ کے جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا یا اسے دقت پیش آ سکتی ہے, تو حاجت سلیہ سے فارغ جو مال بچ رہا ہے وہ مال اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ رہا ہے تو اب یہ صاحب نصاب رہا اور مقیم ہے, تو اب شریعت مطہرہ کی طرف سے سنت ابراہیمی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق اور بالخصوص روشن دن کو پکڑنے کے ساتھ اس پر جس طرح صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اس وقت پہلے سے ہونا ضروری نہیں ہے, اسی طرح سنت ابراہیمی کے لیے پہلے سے یہ مال ہونا ضروری نہیں ہے, صبح صادق کے ہوتے ہی اگر یہ مال اس کے پاس آ گیا حاجت سلیہ سے فارغ ہونے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک وہ پہنچ گیا ہے تو صاحب نصاب ہے وہ حصہ ڈالے, یہ اس رقم میں جانور آتا ہے جانور خرید کر وہ ادا کرے, اس لیے کہ یہ اس کے لیے واجب ہے. حاجی کا مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کر دیا. اسی حوالے سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اسے آزاد ہونا, غلام کا سلسلہ بھی نہیں ہے لیکن غلام جو ہے اس کے پاس مال ہی نہیں ہوتا تو عبادت مالیہ کو وہ کیا ادا کرے گا, تو یہ ایک اور شرط ہے. اس طرح بالغ ہونا, تو بالغ ہونا یہ, اور بالغ ہونا یہ ہے جس کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ عمر کی اس سطح پر کہ جس عمر پر پہنچنے کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے, یہ بالغ کی سب سے صحیح تعریف ہے. علماء نے 12 بھی لکھی ہے, بعض علماء نے 15 بھی لکھی ہے, اور لڑکی کے لیے 9 سال کی عمر لکھی ہے, لیکن جو بھی بالغ کی عمر کا تناظر یہ کہ جس وقت اس پر غسل واجب ہوتا ہے اور وہ تمام کیفیات آپ تمام حضرات بہتر سمجھتے ہیں, تو بلوغ کو علماء نے ترجیح دی ہے. بعض ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نابالغ اگر اس کے پاس مال ہے تو نابالغ اپنے مال کا مالک تو ہو سکتا ہے, اگر اس کے پاس مال موجود ہے وہ مالک ہو سکتا ہے, جس طرح کے گفٹ وغیرہ گھر میں دیے جاتے ہیں تو ماں باپ اس کے مالک نہیں ہیں, ماں باپ اس کی اس نعمت اور اس خرچی کے امین ہیں, ماں باپ اس کو لے کر صرف نہیں کر سکتے, اگر لے کر صرف کر دیا تو ماں باپ اپنے پاس اس کا حساب رکھیں گے, وہ مقروض رہیں گے اس سے, اور بچہ جب مال کو سنبھالنے پر قادر ہو جائے گا تو اتنی رقم عموماً دے دی جائے. اس لیے اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس وقت ماں باپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ جو میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہا ہوں اور اس کی سہولت کے لیے خرچ کر رہا ہوں, تو اس میں بیٹے کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا یہ وہ مال جو تیرا میری طرف رہ گیا ہے یہ ادائیگی میں تیرے لیے کر رہا ہوں. تو لہذا بچہ نابالغ جو ہے وہ مالک بن سکتا ہے, نابالغ جو ہے وہ مالک بن سکتا ہے, لیکن اب اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ وہ قربانی کے لیے پیسے دے پھر ادا کرے, تو کچھ علماء اس میں یہ کہتے ہیں باقاعدہ اپنے والدین کو وکیل بنائے گا اور وہ یہ کہے گا, لیکن ظاہری روایہ مسئلہ یہ ہے اور اجماعی مسئلہ یہ کہ نابالغ سے شریعت مطہرہ کا مطالبہ نہیں, لیکن اگر باپ اپنے بچوں کی طرف سے کرنا چاہے تو وہ کرے, اور اگر اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے تو محبوب ضرور ہے, لیکن نابالغ سے شریعت مطہرہ کا قربانی پر مطالبہ ہرگز نہیں ہے. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف آئے اعلی حضرت فاضل بریلی سے ملاقات کے لیے, اور مولانا دیدار علی شاہ صاحب خود بہت بڑے فقیہ اور خود بہت بڑے محدث ہیں, گنگوہی سے ان کے کئی تحریری مناظرے ہوئے ہیں, اور نہ وہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں اور نہ اعلی حضرت سے براہ راست مرید ہیں, لیکن انہوں نے حسام الحرمین کی تصدیق کی ہے, اور جن عبارات کی بنا پر علماء حرمین شریفین نے جن گستاخوں کو دار السلام سے خارج قرار دیا انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو یہ کہنا کہ یہ امام محمد رضا نے اپنی طرف سے جنگ چلائی تھی نہیں, بلکہ سوارم الہندیہ دیکھا جائے تو ڈیرہ غازی خان, گجرات, ملتان, سندھ کہ وہ تمام علماء کو مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبارتوں کو بھیج کر خط لکھا, اور ان عبارتوں کو دیکھنے کے بعد سواری ملہندیہ پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ ان عبارت کو دیکھنے کے بعد حفظ الایمان وغیرہ کی تمام عبارتوں کو کہا کہ یہ عبارتیں کفر پر مبنی ہیں, اور اگر امام احمد رضا نے اس طرف اشارہ فرمایا تو انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم اس مسئلے پر وہی فتویٰ دیتے ہیں جو امام احمد رضا نے دیا ہے. انشاءاللہ سفر کا مہینہ آئے گا, زندگی رہی تو نیٹ پر اس پر بڑا شور دیوبندیوں نے مچایا ہوا ہے, انشاءاللہ اس مسجد کے اندر حسام الحرمین کی مکمل تصدیقات پر اور خلیل احمد امبیٹھوی کے المحنت پر بالاستیعاب بحث کریں گے, چاہے وہ چار دن چل سکے چاہے وہ پانچ دن چل سکے. انشاءاللہ حسام الحرمین پر جو اعتراضات اس دور مطالعہ بریلویت کے حوالے سے اور دیوبندی مناظرین کے حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں اپنی عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, صحیح چہرہ اس کا واضح کرنے کے لیے, الحمدللہ ہمارا یہ تین چار مہینے کا, ابھی حج پر بھی میں جا رہا ہوں تو وہ کتابیں ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ ہم مکمل اس پر تیاری کر کے اپنی عوام کے سامنے مکمل ایک مقالہ پیش کریں کہ حسام الحرمین کی افادیت کیا ہے, اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی ذاتی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ آپ کا فریضہ تھا کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں دری در دہنی کی ہے تو فاروق اعظم, صدیق اکبر, عثمان غنی کے جانشین وہ عمل اپنی طور پر پیش کریں کہ جو حضور کے خلاف اہانت کرے ان کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوں اور ملت کو ان سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو ان دشمنان مصطفیٰ سے محفوظ رکھ سکیں. لیکن مولانا دیدار علی شاہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں, پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے, اپنے بھی سن رہے ہیں غیر بھی سن رہے ہیں, اور یہ لائیو جاتا ہے اور وہ تبصرے بھی کرتے ہیں. مولانا دیدار علی شاہ صاحب نے براہ راست اعلی حضرت سے پڑھا نہیں تھا اور نہ وہ شاگرد تھے, وہ صدر الافاضل کے دوست تھے, بلکہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد نہیں ہے, یہ مولانا زبدۃ المحدثین محمد گل کابلی رحمۃ اللہ علیہ ان سے انہوں نے پڑھا ہے اور کچھ دیگر اساتذہ سے پڑھا ہے, یہ تو بعد میں اعلی حضرت کے پاس آئے ہیں فراغت کے بعد, اور یہ براہ راست بھی اعلی حضرت سے مرید نہیں ہے بلکہ یہ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ پیلی بھیت شریف ان کے پاس صدر الافاضل خود گئے. آپ آئیے گا انشاءاللہ حج سے لوٹنے کے بعد 18 ذی الحجہ کو انشاءاللہ صدر الافاضل کا عرس ہے, ہم اسی مسجد میں انشاءاللہ تقریر کریں گے اور آپ کو ساری باتیں بتائیں گے صدر الافاضل کے بارے میں. تو صدر الافاضل باقاعدہ شاہ جی محمد شیر میاں کے پاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے والد گرامی الحمدللہ اسی سلسلے سے ہیں, شاہ جی میاں کے سلسلے سے. تو شاہ جی میاں کی بارگاہ میں باقاعدہ صدر الافاضل گئے اور صدر الافاضل نے بیعت کے لیے عرض کیا تو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں مولانا, تمہارا حصہ میرے پاس نہیں, تمہارے استاد کے پاس جاؤ. تو حضرت صدر الافاضل اس وقت اپنے استاد زبدۃ المحدثین اور امام الفقہا حضرت قبلہ سید محمد گل کابلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے مرید ہوئے، اور پھر ایک کتاب انہوں نے حضور کے علم غیب کے بارے میں لکھی، الکلمۃ العلیا، وہ کتاب اعلی حضرت کے پاس پہنچی. اعلی حضرت نے وہ کتاب کو دیکھا کہ واہ، بڑے دلائل کے ساتھ حضور کی عظمت اور ناموس اور حضور کے علم کا انہوں نے دفاع کیا ہے. باقاعدہ مراد آباد خط لکھا اور انہوں نے دعوت دے کر بریلی بلایا، اور جب وہ بریلی آئے اور انہوں نے اعلی حضرت کا علم کا غلغلہ دیکھا تو پھر اعلی حضرت ہی ہو کر رہے گا. تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، امام احمد رضا یہ نہیں کہ پڑھا کر ان کو پکا کیا بابیوں کے خلاف، نہیں، یہ پہلے سے تیار تھے. ان کو کوئی ڈائریکشن چاہیے تھی، کوئی رخ چاہیے تھی، اس کی قیادت امام احمد رضا نے کی اور بطور سپاہی یہ اس لشکر میں شامل ہو گئے. تو مولانا اب سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ جو بات کی جاتی ہے نا، یہ جنگ امام احمد رضا نے بریلی سے لگائی، ایسا نہیں ہے. فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی حضرت سے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسماعیل دہلوی کی تکفیر کر دی تھی. یہ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی پر بہتان باندھا جاتا. ہاں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اعلی حضرت نے اس مسئلے پر تعاقب کیا، لیکن یہ اعلی حضرت کے گھر کی بات نہیں تھی، یہ عشق مصطفیٰ کا مسئلہ تھا، یہ تعظیم ہے، بولیے، مصطفیٰ کا مسئلہ تھا. تو صدر اللہ فاضل نے حضرت قبلہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف لاہور میں ہے اور حزب الاحناف کے بانی مبانی ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ چلیے اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ملاقات کیجیے، بڑے ذی علم شخص ہیں اور ان کی طرح فقاہت، ان کی طرح ہم نے فقہ میں گہرائی اور گیرائی کسی کی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا جی میں نے ان کی کتابیں دیکھی، اس کا میں معترف ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ پشتون ہیں اور افغانی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ مزاج میں کچھ سختی بھی رکھتے ہیں. تو حضرت صدر فاضل نے فرمایا کہ نہیں، وہ دشمنان مصطفیٰ کے لیے سختی رکھتے ہیں، لیکن اپنے اور حضور کے، اور آپ تو حضور کے شہزادے ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ چلیے پھر آپ دیکھیے گا امام احمد رضا اشداء الکفار اور رحماء بینہم کے مظہر کیسے ہیں. تو حضرت صدر افاضل کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے ان سے دہلی میں کی اور میں مراد آباد چلا گیا، اور میں ابھی بریلی آیا نہیں تھا، لیکن مولانا دیدار علی شاہ صاحب کو دہلی میں طلب لگ گئی کہ میں بریلی جاؤں اور بریلی جا کر امام احمد رضا سے ملاقات کروں. کہتے ہیں کہ میں جب بریلی آیا تو مغرب کی نماز کا وقت تھا اور اعلی حضرت نماز پڑھا رہے تھے. یہ جو بچے کی بات چلی نا، اس پر یہ واقعہ میں حصول برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جناب سرکار اعلی حضرت جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز ختم ہونے والی تھی، تو لوگ وضو کر رہے تھے کنویں کے قریب کھڑے ہو کر. کہتے ہیں دیدار علی شاہ صاحب کہ میں بھی جلدی جلدی وضو کرنے لگا، میرا ایک پاؤں خشک رہ گیا، ایک پاؤں تو دھو لیا خشک رہ گیا، تو ایک بچہ جو تھا وہ پانی نکالتا تھا اور لوگوں کو لے جا کے دے رہا تھا. تو جیسے ہی اس نے ڈبے میں پانی نکالا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا مشکیزہ پکڑ لیا، یہ جو تھا پانی نکالنے کا اس کو پکڑا اور اپنے پاؤں پر ڈالنے لگا. تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ عالم لگ رہے ہیں اور آپ کا وضو کیسے ہو جائے گا؟ تو مولانا دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا، خود وہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے امام، گنگوہی کو کئی مسئلے پر انہوں نے بھگایا ہے، تحریر تو پھر اعلی حضرت سے ملنے سے پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ مجھے فقہ کون سکھا رہا ہے، کہا دیکھا تو جناب وہ بچہ تھا جس نے تہبند باندھی ہوئی تھی، قمیض بھی نہیں تھا اس کا. میں نے اس سے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں نابالغ ہوں اور نابالغ کے مال میں آپ تصرف کیسے کر رہے ہیں؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے اس دور میں. تو حضرت دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر مجھے بھی تھوڑا سا، میں نے اس سے کہا یہ لوگوں کو پھر تو کیوں دے رہا ہے، لوگوں کو بھی تو دے رہا ہے. تو کہا میں مالک تو بن سکتا ہوں اپنی چیز، جس کو جا کے بیچ دوں. تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ جن کے دروازے پر پانی بھرنے والے بچے کا علم ایسا ہے. یقیناً ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہی سیکھا ہوگا نا، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہی سیکھا ہوگا. کہتے جب میں لوٹ کر مسجد شریف میں آیا اور نماز سے جب ہم فارغ ہوئے تو کہتے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی لوگوں سے مصافحہ کرنے لگے. کہتے جب میں آگے بڑھا تو فوراً میرا نام نہ پوچھا، آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ چوم لیا. دیدار علی شاہ صاحب کا ہاتھ امام احمد رضا نے چوما، سید ہونے کی نسبت سے. اور جب حضرت دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس تعجبی پر اور اس ادب پر کہ اتنا بڑا علم کا آفتاب اور مہتاب اور رسول اللہ کی نسبتوں سے ایسا پیار اور ایسا للہیت، تو کہتے کہ میری زبان سے بے ساختہ نکلا حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرما افغانی ہوں نا، غصے کا تھوڑا تیز بھی ہوں. اب کہتے ہیں میں نے بات بریلی میں کی، میں نے بات دہلی میں کی تھی، تو یہ آپ کی روشن ضمیری تھی. فوراً بغل گیر ہوئے اور سرکار اعلی حضرت نے اپنے حجرے میں دعوت دی، کھانے کا اہتمام کیا گیا، ماہدر تام اپنے ہاتھوں سے سید صاحب کی خدمت میں پیش کیا، اور جب خدمت پہ پیش کیا اور قہوہ پیش کرنے کے بعد فوراً قلم اور دوات منگائی گئی اور اس میں پوری خلافت کو نقل کیا. اور سارے سلسلوں کی خلافتیں امام احمد رضا نے نقل کی اور نقل کرنے کے بعد مولانا دیدار علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی. فرمایا آپ کے بزرگوں کی امانت فقیر کے پاس تھی جو میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ یعنی ایسا ادب ہے, ایسا احترام ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کی نسبت رکھنے والوں. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے, اس کے والدین اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کے واجب ہونے کا سبب وقت ہے, جب وقت آ جائے گا شرائط وجوب پائے جائیں گے تو قربانی واجب ہو جائے گی, جو وجوب ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. اور اس کا رکن کیا ہے؟ ان مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا اور قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغا وغیرہ ذبح کرنا ناجائز ہے. لیکن اہل حدیثوں کا مولوی, ان کی فتاوی میرے پاس موجود ہے, فتاوی اہل حدیث, اس سے کسی نے پوچھا جی 10 ذی‌الحجہ کو اگر کسی نے مرغا ذبح کر دیا قربانی کا ثواب ملے گا؟ انہوں نے کہا یہ قربانی کا ثواب ملے گا. ہم نے کہا ہمیں تم اہل رائے کہتے ہو لیکن حضور کی حدیث کے سامنے مرغے پر تم قربانی کا ثواب دے رہے ہو, تو یہ بھی تو کوئی ان سے پوچھے. لیکن اس دن قربانی اگر مرغے کی کر دی گئی تو مرغا کھانا تو حلال ہے لیکن وہ سنت ابراہیمی نہیں کہلائے گا جب تک وہ جانور دمبا یا دمبی یا بکرا یا بکری یا گائیں یا بھینس یا نیل گاؤں یا اس کی جو اقسام جو شریعت مطہرہ میں جائز رکھی یا اونٹ, اس کو گویا کہ ہرن کو علماء نے بکرے کے حکم میں لیا ہے, تو لہذا جو شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کو مختص کیا ہے وہی اس کے رکن ہے اور اسی دن اس کو ذبح کرنا ہوگا. پہلا دن سب سے افضل ہے, اس کے بعد دوسرا دن, اس کے بعد تیسرا دن. تیسرا دن جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ 12 کا غروب ہونا ہے. 12 کے غروب ہونے کے ساتھ دو کام ہوتے ہیں, ایک تو یوم نہر ختم ہوتا ہے اور ایک طواف زیارت کے وقت ختم ہوتا ہے. طواف زیارت کے وقت ختم ہوتا ہے. ہاں عورت اگر حائضہ ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں, وہ جب پاک ہوگی طواف زیارت کرے گی. لیکن مرد اگر طواف زیارت اس وقت نہ کر سکا, 12 کا دن ڈھل گیا تو وہ یہ قضا نہیں ہوگا, اس کا وقت جو مشروع تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ غروب آفتاب کے بعد کرے, 13 کو کرے, 14 کو کرے, 15 کو کرے, جب چاہے کرے, لیکن ساتھ میں وہ ایک دم بھی دے, ایک بکرا بھی دے اس وقت کو چھوڑنے کی بنا پر. اور اگر شادی شدہ ہے طواف زیارت نہ کیا, یا شادی شدہ تھی اور طواف زیارت نہ کی, تو وہ اپنے شوہر نہ بیوی سے قربت کر سکتا ہے نہ بیوی شوہر سے قربت کر سکتی ہے, کیونکہ مانن اب بھی وہ حالت احرام کے اندر ہے. اور اللہ رحم فرمائے پاکستانی حج مشن والوں پر کہ میں نے وہاں پر اس سال گزشتہ سال بھی کئی لوگوں کو دیکھا جو لوٹ کر آئے حج کے لیے. ان کو جب ہم طواف زیارت کا کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی کون سا حج کا طواف زیارت ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یہ طواف زیارت ہے. کہا جی گزشتہ سال ہم نے آئے تو ہم نے تو کوئی طواف کیا ہی نہیں تھا, نہ ہمیں کسی نے بتایا تھا, اور بڑی عمر کے لوگ ہیں, شادی شدہ لوگ ہیں, تو یہ گناہ کبیرہ در کبیرہ در کبیرہ ہے. لہذا حج پر جانے سے پہلے ان تمام باتوں کو جاننا ضروری ہے. اور ہم قربانی کے مسائل میں حج کو بھی بار بار اس لیے لاتے ہیں تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں یا لوگ جانے والے ہیں یا جو ارادہ رکھتے ہیں ان کا ذہن پہلے سے ان ضروری اور اہم مسائل کے لیے بیدار رہے. تو لہذا ایام نہر جو ہے وہ 10-11-12 کا غروب آفتاب ہے. بارز لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے, اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو زن مریدی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ بغیر اسے بتائے کہ میں تو اس کو پھر سرپرائز دوں گا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی, یہ نہیں ہوگا. پہلے بیوی سے اجازت لینی پڑے گی, پہلے بیوی سے بولیے اجازت لینی پڑے گی. اس میں سرپرائز والا نہیں ہوگا, بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ یقیناً یہ سرپرائز بھائی مانا ضرور دیں کہ پہلے اس سے اجازت لیں آپ. کہ بالغ لڑکوں اگر اولاد میں جو بالغ ہیں لیکن وہ کماتے دماتے کچھ نہیں ہے, باپ ہی ان کا کفیل ہے, کفیل بھائی مانا کہ ان کے جیب خرچی ان کے اسکول اور کالج خرچہ دیتا ہے, لیکن ان کی طرف سے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن بچوں کے لیے اتنا مال ضرور اس نے رکھ دیا ہے ان کے ملک میں جو مالک نصاب وہ بن سکتے تھے, اور بچے کو اس کی خبر نہیں ہے, باپ ہی کو خبر ہے اور مالک اس کو بنا دیا ہے, بچہ بھول گیا ہے, اب باپ کو یاد ہے اور باپ کرنا چاہتا ہے, تو بالغ اولاد کی جانب سے اور اپنی بیوی کی جانب سے جبکہ وہ دونوں مالک نصاب ہو اور گھر کا کفیل والد باپ دادا جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان بالغ لوگوں سے اجازت لے گا اور اجازت لے کر قربانی کرے گا, اور اگر اجازت اس نے بغیر اجازت کے لی تو قربانی اس کی گویا کہ نہیں ہوگی. قربانی کا وقت جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, وہ طلوع صبح 6:30 سے 12:00 کے غروب تک رہتا ہے, اور یہ 3 دن ہیں اور 2 راتیں ہیں, اور ان ایام ہی کو ایام نہر کہا جاتا ہے. امام اہل سنت نے یہاں پر ایک حاشیہ دیا تھا, اس کو ذکر کر دوں کہ رات کے وقت ذبح کرنے کا اندیشہ غلطی کے باعث مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے. تو رات کو جو یہ 2 راتیں, تو رات کو اگر کر لیا جائے, کیونکہ قصائی کے ریٹ اتنے ہوتے ہیں کہ جی رات کو تھوڑا وہ تھوڑا رحم کر جائے, تو رات کو اگر کرنا چاہے تو اگر رات کو قربانی کی جائے تو اس دور میں جب چراغوں کا دور تھا، لالٹین کا دور تھا، اس وقت بھی امام احمد رضا نے خلاف اولا کا فتویٰ دیا اور مکروہ تنزیہ کا فتویٰ دیا، جبکہ آپ چل تو جناب جو ہے کہ وہ سرچ لائٹ کے وغیرہ اور روشنی کا سب اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بلا کراہیت رات کو بھی قربانی کرنا گویا کہ جائز ہے، اور اسی کو علماء نے گویا کہ ذکر کیا ہے. ہاں، رات کو علماء نے اس دور میں بھی دکھا کہ جہاں پر کراہیت اور خلاف اولا کی بات تھی کہ صبح تک جانور بیمار ہے اور مر جائے گا، اور اسی کو اور اس کے اب اگر قربانی کر دی جائے تو جناب یہ مرنے سے بچ جائے، تو رات کو قربانی کی اجازت دی گئی ہے، اور اس وقت بھی جب روشنی کی کمی اور یہ دیگر وسائل کی کمی تھی تب بھی اس کو کراہیت سے خارج کر دیا گیا. تو اس قرینے پر آج روشنی کی سہولت ہے، تو لہذا اگر کوئی قربانی کر لے تو شریعت مطہرہ کی جانب سے یہ بھی جائز اور روا ہے اور منع نہیں ہے. پہلے دن یعنی دسویں دن کی قربانی سب سے افضل ہے، پھر گیارہ دن کی، پھر بارہ دن کی، بتدریج گویا کہ اس کا یہ حکم رہے گا، اور تیرہویں دن کی کوئی قربانی نہیں ہے. ہاں، جانور اگر ذبح کرے گا، جانور حلال ہے، قربانی وہی مانا ہوگی کہ جانور ذبح ہو گیا ہے، لیکن سنت ابراہیمی وہ دو راتیں اور تین دن ہی ہے. شہر میں قربانی کی جائے اس کی شرط یہ ہے کہ لوگ پہلے پہلے کرنا چاہتے ہیں، تو شہر کے اندر اگر پورا شہر جیسا پورا کراچی جو گویا کہ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی پر آ چکا ہے، تو پورے کراچی میں اگر سب سے پہلے نماز جہاں پر ہو چکی ہے تو ایک ہی مسجد پورے شہر کو گھیرے گی. پھر آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جناب اگر میمن مسجد ہماری ہے یا کورنگی کے آخری کنارے پر کوئی مسجد ہے، اس میں سب سے پہلے جو نماز کے وقت آ جائے، یعنی کہ فجر کے ساتھ ہی نپٹا دیں، نماز کا جو وقت ہے اس کا، اور نماز کے وقت میں سب سے پہلے اگر اس نے نماز ادا کر دی، اور ہماری مسجد حبیبیہ میں 8 بجے یا اس سے 1-2 گھنٹے بعد میں تھی، تو ایک مسجد اگر شہر کی اس نے وقت میں نماز کر دی سب سے پہلے، تو پورے شہر والے اگر اس وقت قربانی کر لیں تو وہ قربانی ہو جائے گی، اس کو نماز سے پہلے نہیں کہا جائے گا بلکہ ایک مسجد پورے شہر کی کفایت کرے گی. گاؤں کے اندر یہ حکم ہے کہ جب تک گویا کہ جو مسجد ہے وہاں پر قربانی نہ ہو چکی ہو. اسی کو علماء نے لکھا، حضرت نے بھی لکھا کہ شہر میں متعدد جگہیں عید کی نماز ہوتی ہے، پہلی نماز ہو جانے کے بعد قربانی جائز ہو جائے گی، خواہ وہ مسجد میں ہوئی ہو یا عیدگاہ کے اندر ہوئی ہو. قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس نے قربانی نہیں کی اور جانوروں اور اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقر عید آ گئی، یعنی قربانی کا جانور اس نے لے کر رکھا تھا، قربانی نہیں کر پایا، اور سنت ابراہیمی کے دن نکل گئے، تو وہ پورا بکرا صدقہ کر دے گا، پورا بکرا صدقہ کر دے گا. اگر اس کو ذبح کر دیا تو پھر سارا گوشت صدقہ کر دیا کرے گا، اور اگر بیچ دیا تو پوری رقم کو صدقہ کرے گا، اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتا، جبکہ وہ لایا تھا قربانی کے لیے اور قربانی اپنی جو تھی اس کی وہ نہ کر سکا، اور دن اس کے گویا کہ گزر گئے. جس طرح کہ جانور چوری ہو گیا اور چوری ہونے کے بعد وہ بعد میں ملا کہیں، یا جانور بھاگ گیا رسی توڑ کے اور بعد میں ملا اور ایام نہر گویا کہ گزر چکے تھے اور وہ اس وقت صاحب نصاب میں نہیں تھا، تو اب وہ اس کو بیچتا ہے تو ساری رقم صدقہ کرے گا، پورا جانور ہے تو اس جانور کو صدقہ کرے گا، اور اگر ذبح کر چکا ہے تو سارا گوشت وہ صدقہ کرے گا، خود وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اور یہ جگہ جگہ تمام فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ اسی اعتبار سے لکھا ہے. اگر قربانی کے منت مانی اور یہ معین نہیں ہے کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکرے کی کرے گا، تو کسی ایک حصے کی بھی اگر قربانی کر دے تو قربانی اس کی جانب سے ادا ہو جائے گی. قربانی کا جانور خریدا اور نیت یہ تھی کہ قربانی کی اور قربانی کے دن نکل گئے، تو اس جانور کو صدقہ کرے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کر لیا تو پورا گوشت اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا، اور یہی حکم جو ہے وہ منت کے جانور کا گویا کہ ذکر کیا گیا ہے. قربانی کے جانور کی عمروں کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی عمر 2 سال، اور بکرے کی عمر یا بکری کی عمر جو ہے وہ 1 سال. 1 سال سے کم کا ہو تو جائز نہیں بکرا. ہاں، دمبے وغیرہ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دمبا بھیڑ اگر 6 ماہ کا بچہ ہو اور اتنا بڑا لگے دور سے کہ جناب پورے سال کا ہے، تو اس کے لیے تخصیص علماء نے ذکر کی ہے کہ وہ اگر 1 سال سے کم بھی ہو تو وہ جائز ہے، لیکن بکرا اور بکری کے لیے علماء نے 1 سال کی قید کو ذکر کیا ہے. جانور کے اس میں حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت برہ بن عازب کے ماموں جو تھے، انہوں نے اپنے جانور کو جو ہے وہ ذبح کر لیا تھا حضور کی عید سے پہلے. سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا یہ جانور جو ہے یہ سنت ابراہیمی نہیں ہوئی، اب تیرے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے. تو حضور نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے اور تیرے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار تھے، اور اس کو حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت برہ بن عازب کے ماموں بردہ بن نیاز، وہ جب 6 ماہ کے بکری کا بچہ حضور کے پاس لے کر آئے، حضور یہی ہے، تو حضور نے فرمایا اجعلوا مکانہ، وَلَنْ يُزِي أَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے لیے صرف میں خصوصی اجازت دیتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز یہ نہیں ہے۔ اس کے تحت علامہ قسطلانی کا بڑا ایک بنیادی حاشیہ ذرا سنیے، علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ خصوصیت اللہ لا یکون بغیرہ، کہ یہ تیرے ساتھ خاص ہے، تیرے علاوہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شرح بخاری کے اندر علامہ قسطلانی لکھتے ہیں، ارشاد الساری جن کی کتاب ہے، اس کان رہو صلی اللہ علیہ وسلم ان یخص من شاء بمن شاء من الاحکام، کہ سرکار کی یہ شان ہے کہ جس کو چاہے، جس طرح چاہے، کس احکام کے ساتھ خاص کر لیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اختیار تشریعی، اختیار تشریعی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کے نفاذ کے اختیار دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ آسمہ بنت عمیس ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت رو رہی تھی، اور جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت 4 مہینہ 10 دن ہوتی ہے، کتنی؟ 4 مہینہ 10 دن۔ آسمہ بنت عمیس سرکار تشریف لائے تو سرکار کو ان کی ہچکیاں اور ان کا درد جو تھا، میرے آقا کو بڑا ان پر ترس آیا، فرما بس تو 3 دن رک جا، پھر کسی سے بھی نکاح کر لے، 3 دن رک جا، کسی سے بھی نکاح کر دے۔ تو کہاں 4 مہینہ 10 دن، اور کہاں آسمہ بنت عمیس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تخصیص فرمائی کہ تیرے لیے عدت صرف 3 دن ہے۔ شریف کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کسی کی بھی عدت 3 دن نہیں رہی ہے۔ آسمہ بنت عمیس کی عدت 3 دن تھی جبکہ شوہر انتقال کر گیا تھا، بچے چھوٹے تھے، ان کو وہ لپیٹ کر رو رہی تھی، تو حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، آقا کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرما بس آسمہ 3 دن انتظار کر لے، اس کے بعد تو نکاح کر لے، تیرے لیے اجازت ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خاص اس بات کو ذکر فرمایا۔ یہ وہی آسمہ بنت عمیس ہیں جنہوں نے مولا کائنات کے لیے سرکار کا سورج کو لوٹانا جو تھا، یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ اسی حدیث کی راویاں ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مولا کائنات کے لیے سورج لوٹا، اور کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنے خیمے کے آگے روشنی دوبارہ دیکھی، اندھیرا ہو گیا تھا اور پھر میں نے روشنی دیکھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز عصر کو ادا فرمایا تھا۔ جانور کے عیوب کے بارے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے چند تخصیصات ذکر کی ہیں، فرمایا کہ قربانی کے جانور کے عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، اس کی تشریح آگے آتی ہے، لیکن قرات تنزیہ رہے گی، زیادہ عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ اس کو ذکر کیا ہے۔ سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، سینگ کا ٹوٹ جانا، اس کو عیب میں شمار کیا گیا، لیکن فقہا نے اس کو جہاں مطلق لکھا تھا کہ سینگ کا ٹوٹ جانا یہ عیب ہے، تو امام اہل سنت نے فتح رضوی شریف میں سینگ کے ٹوٹنے پر ایک بڑی نفیس وضاحت کی ہے نرمی کے لیے، فرمایا کہ قرن، یہ اوپر ہی کے حصے کو کہتے ہیں، یعنی سینگ کے جو نوک ہوتی ہے اس کو قرن کہتے ہیں، جو ظاہر ہوتا ہے، اور اگر کل ٹوٹ گیا تو حرج نہیں، یعنی بالکل وہ حصہ ٹوٹ گیا تو حرج نہیں۔ لہذا ہدایہ میں مذکورۃ القرون جو جائز فرمایا ہے وہ اسی وجہ سے، ہاں اگر اندر سے اس کی جڑ نکل گئی، سر میں جگہ خالی ہو گئی تو یہ ناجائز۔ یہ اعلی حضرت نے سینگ ٹوٹنے پر پوری وضاحت لکھ دی، یعنی صرف سینگ کا ٹوٹ جانا یہ عیب نہیں، اگر وہ سینگ اپنے جو قرن کا حصہ جو روشن نظر آتا ہے وہ آدھا بھی ٹوٹ گیا تو فرمایا کہ یہ نقص نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ہاں پورا سینگ جڑ سے نکل گیا کہ اندر سے وہ اس کی کھوپڑی سے وہ خول نظر آتا ہے تو فرمایا یہ وہ نقص ہے جس کو کہا گیا ہے، اور خود ہدایت کی عبارت امام احمد رضا لائے ہیں کہ صاحب ہدایت نے مذکورۃ القرن جو ہے کہ قرن کا ٹوٹ جانا سینگ کے ٹوٹے ہوئے جانور کو بھی جو جائز قرار دیا ہے، اور علماء نے سینگ کے ٹوٹنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی تطبیق یہ ہے کہ قرن سے مراد وہ ابھرا ہوا حصہ، اگر وہ آدھا ٹوٹ جائے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر وہ جڑ سے پورا نکل جائے تو وہ عیب ہے اور اس صورت میں قربانی نہیں ہو سکے گی۔ جانور کے کان یا دم کا تہائی حصہ کٹا ہوا ہو تو یہ جائز ہے، قربانی ہو سکتی ہے، اور زیادہ ہو تو یہ ناجائز ہے، اور اگر وہ پیدائشی نہ ہو تو ایک کان، اور اگر وہ پیدائشی نہ ہو تو یا ایک کان تو یہ ناجائز ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ ذکر کیا کہ اگر وہ پیدائشی طور پر اس کا کان اس طرح سے کٹا ہوا تھا، یہ کان کا اتنا حصہ جو تیائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا تھا، تو اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ بعد میں کٹ گیا، پیدائشی نہ تھا اور تیائی حصے سے کم تھا، تو اس کی قربانی کو عیب قرار نہیں دیا گیا اور قربانی کھا گیا ہے۔ تیسرا علماء لکھتے ہیں کہ جہاں پر سنگ کی بات کرتے ہیں، کان کی بات کرتے ہیں، تیسری عیب میں بات فقہا کرتے ہیں دانت کی، اور دانت کی وضاحت یہ ہے کہ اس کے دانت نہ ہوں اور اس کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تو قربانی اس کی ناجائز ہوگی. بکری کا تھن ایک خشک ہوگا اور گائے کے تھن دو خشک ہوں گے تو یہ عدم جواز پر ہے. یعنی اگر بکری کا ایک تھن خشک ہے اور گائے کے دو تھن, اس لیے کہ بکری کے دو تھن ہوتے ہیں اور گائے کے چار, تو گائے کے اگر دو خشک ہو گئے تو یہ گویا کہ عیب ہے اور یہ وہ نقص ہے جس کی بنا پر اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور بکری کا اگر دو تھن میں سے ایک خشک ہو گیا تو یہ عیب ہے, اس میں قربانی نہیں ہوگی. لیکن گائے کے چار تھن میں سے اگر ایک خشک رہ گیا تو اس کو عیب نہیں شمار کیا جائے گا اور اس کی قربانی ہو جائے گی. امام سنت سے ایک سوال یہاں پر ہوا تھا, اس کا جواب آپ دیتے ہیں کہ گائے اپنے عمر کے معیار پر ہے, یعنی تین سال اس کے ہو گئے لیکن سنگ اس کے نہیں نکلے اور سر اس کا بالکل چٹیل تھا, سنگ نہیں نکلے. تو آپ نے جواب فرمایا جب دو سال کامل ہو گئے اور قربانی کے قابل ہو گئی ہے, اگر سے اس کے سنگ کبھی بھی نہ نکلے یہ عذر نہیں ہے. ٹوٹنا اور مسئلہ ہے, نہ نکلنا یہ اور مسئلہ ہے. یہ درمیان وہ بنیادی حاشیے ہیں جو فقہا کی ان عبارتوں سے اجمال بنتا تھا جو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کو کلیئر کیا ہے. ایک مسئلہ یہاں پر ایک اور ذکر کیا کہ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں کوئی عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی, دانت سے, کان سے, سنگ سے یا چلنے سے, لڑکڑاہن سے, یعنی وہ قربان گاہ تک اگر صحیح چل کر آ جاتا ہے تو اس کو عیب شمار نہیں کیا گیا ہے. یعنی جانور جب خریدا تو اس میں عیب نہ تھا اور بعد میں وہ عیب پیدا ہوا, اگر وہ اب بھی مالک نصاب ہے وہ آدمی تو اس پر دوسرا جانور خرید کر اسے قربانی کرنا واجب ہے. اسی جانور اور اگر وہ نہ ہو, یعنی مالک نصاب نہ بن سکے, تو اسی جانور کو وہ کر لے تو قربانی اس کی ادا ہو جائے گی. اور اگر اب وہ مالک نصاب نہ رہا یعنی فقیر ہوا, اسی کو کر لے. اور اگر وہ جانور منت کا تھا یعنی بکری منت کی تھی, تو اب فقیر پر بھی یہ واجب ہے کہ دوسری خریدے اور قربانی کرے. یہ ایک الگ سے مسئلہ آپ نے منت کا ذکر کیا ہے, یعنی قربانی کا جانور لایا گیا اور اس میں وہ عیب نہیں تھا, اب وہ عیب اس کے ذبح کے وقت کے قریب یا کچھ وقت پہلے آ گیا. اگر مالک نصاب ہے دوبارہ بازار سے خریدے اور لے کر آئے, اور اگر وہ مالک نصاب خریدنے کے بعد نہیں رہتا تو اس کو وہی جانور وہ ذبح کرے. اسی طرح منت کے ایک جانور کے لیے, کہ منت کے جانور کا مسئلہ یہ ہے کہ منت کا وہ جانور بکرا وہ لے آیا اور اس میں عیب نکل آیا, تو اگر وہ شخص فقیر بھی تھا تو قرض لے گا اور قرض لے کر وہ اپنی اس منت کو پورا کرے گا اور عیب والے جانور کو اس کو استعمال نہیں کرے گا. اور یہ باقاعدہ استثناء شریعت مطہرہ میں منت کی قربانی کے لیے اور سنت ابراہیمی کی قربانی کے درمیان کیا گیا. یعنی منت کی قربانی پر شدت رکھی گئی ہے لیکن جو سنت ابراہیمی ہے اس میں توقف کرتے ہوئے اسی جانور کو جائز قرار دیا گیا ہے. قربانی کے گوشت کے حوالے سے کہ تمام شرکا سات آدمی اگر کسی قربانی میں جمع ہوتے تو پورا پورا وہ حصہ لیں گے. مثال کے طور پر آٹھ آٹھ ہزار روپے حصہ بن کر ایک جانور بنتا ہے, ایک حصہ آٹھ ہزار کا, اور دو آدمی کہے کہ کیوں نہ ہم پارٹنر بن جائیں, تو دو آدمی مل کر چار چار ہزار روپے ڈالیں اور دونوں اس حصے میں شریک ہو جائیں تو یہ حصہ قابل قبول نہیں, بلکہ فقہا نے یہ لکھا کسی بھی قربانی نہیں ہوگی. پھر وہ جو چھ بقیہ ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی. حصہ ایک بندے کا ہو اور مکمل ہو, حصہ ایک بندے کا ہو اور مکمل ہو, اور باقاعدہ اسے ذبح کرنے کے بعد تول کر وزن کر کے ہر ایک حصے کو برابر کر کے تقسیم کیا جائے, الا یہ کہ جو اس گوشت کا مالک ہے وہ اجازت دے دے اپنی جانب سے کہ آپ کسی کو بھی تقسیم کر دیں, میری طرف سے کچھ نہیں ہے. وہ جب تک اجازت نہیں دے گا تو باقاعدہ تول کر وزن کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو خرچ کرنا ہوگا. تو قربانی کے سب شرکا سب سے پہلے جب آئیں تو اس کے گوشت کھانے کی نیت نہ ہو بلکہ تقرب اور اللہ کی رضا اور عبادت کی نیت ان کی ہو. اگر سات میں سے ایک کی بھی نیت گوشت کے کھانے کی تھی تو اب جو بقیہ جو چھ ہیں ان کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. اس لیے طریقہ کار یہ کہ ذبح کرتے وقت جو اس کے منتظمین ہیں وہ ساتوں کو کھڑا کریں اور ساتوں کے ساتھ عہد کو دوبارہ تازہ کریں اور ان کو یہ بات یاد دلائیں کہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. لہذا جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ تو ملے گی لیکن اس پر اجر دگنا اصل جب ہے کہ جب ہم یہ نعمت خالص اپنے ذاتی دنیاوی مصرف کے لیے نہ رکھیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. تو اس کے لیے پہلے منتظمین جو لوگ موجود ہو وہ ان کی طبیعتوں کو, ان کی نیتوں کو تازہ کریں, اور نیتوں کو تازہ کرنے کے بعد وہ اگر کسی کو کہیں جناب آپ ذبح کر لیجئے تو ایک بندہ آگے بڑھے اور ذبح کرے، اس لیے کہ ساتوں کے ساتوں شرکا کا تقرب خاص اللہ کی نیت کے لیے جانور کو قربان کرنے کی یہ نیت جو گویا کہ ہونی چاہیے، اور کسی کی نیت گوشت کھانے کی اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ جناب قربانی ہو یا نہ ہمیں کیا کرنا ہے، گائے کا گوشت بہت اچھا ہے. تو اصل نیت اگر گوشت کھانے کی رکھی گئی ہے تو پھر وہ تقرب اللہ سے ہٹ کر وہ جانور کی جو سات بقیہ جو چھ بندوں کی قربانی ہے وہ بھی قربانی سنت ابراہیمی نہیں شمار ہوگی. تو لہذا میں نے یہ مشورہ عرض کیا کہ اس میں باقاعدہ اور باضابطہ جو ہے ان کی نیتوں کو تازہ کر دینا چاہیے نیکی کی دعوت اور ترغیب دینے کے ساتھ. اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، یعنی اللہ تقرب ایک ہی نیت کا ہو، مثال کے طور پر یہ میری قربانی ہے. نہیں، ہر وہ چیز جو عبادت کے شعبے میں آتی ہے، عقیقہ یہ بھی عبادت ہے، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے شکرانہ ہے. حاجی جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی تقرب ہے. تو تقرب کی مختلف چیزیں، جانور کے اندر سات حصے ہیں. حاجی اپنی، تین حاجی آ گئے، انہوں نے کہا جی ہماری ہدی ڈالیں اس میں، تین حصے ان کے ہو گئے. تین آدمی آ گئے کہ جناب ہمارے تین عقیقے ڈالیں، تو تین ان کے ہو گئے. اور ایک سنت ابراہیمی والا آ گیا، اس نے کہا جی ایک حصہ میرا ہو گیا. تو باقاعدہ تین قسم کی نیتیں ہوں شمار کے اعتبار سے، لیکن تینوں نیتیں تقرب اللہ کی تھی، تو لہذا ساتوں کی قربانی ہو گئی. کیونکہ نیت، کیونکہ مستقل یہ بھی عبادت ہے، عقیقہ مستقل عبادت ہے تقرب کا، اور حدی مستقل عبادت تقرب کی، سنت ابراہیمی، تو لہذا تقرب کی نیت سے یہ کر لیا گیا تو یہ ہر صورت میں گویا کہ جائز ہے. اسی طرح علماء نے لکھا کہ دم تک کی نیت اس میں شامل کی جا سکتی، یعنی ایک کوئی مل نہیں رہا اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی مجھ پر چھ دم ہیں، کفارے چھ دم ہیں، اب ایک حصہ کوئی مل جائے، اس نے کہا جی میں ایک حصہ ملاتا ہوں سنت ابراہیمی کا، تو چھ اس کے دم ہو گئے، ایک حصہ آپ کو سنت ابراہیمی کا ہو گیا، اور یہ تقرب ہے، لہذا ذبح کر دیا گیا تو قربانی بھی ہو گئی، یعنی وہاں سے دم ادا ہو گیا، یہاں سے سنت ابراہیمی ادا ہو گیا. یہاں پر ایک بنیادی بحث اعلی حضرت نے لکھی جو اکثر میں ذکر کرتا ہوں، کہ گائے کے گوشت کے بارے میں اعلی حضرت سے سوال ہوا تھا کہ گائے کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا کہ نہیں فرمایا، سرکار نے گائے کا گوشت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت تناول فرمایا کہ نہیں فرمایا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہاں پر یہ بات لکھی تھی کہ میری نظر سے نہیں گزرا یا میرے مطالعے میں نہیں آیا، لیکن اس کے تحت ہی فوراً حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان صاحب نے حاشیہ لکھا اور بخاری کی حدیث لکھی کہ باقاعدہ حضور کی خدمت میں ایک صحابی نے گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آپ نے یہ استدلال کیا کہ جناب اس سے ثابت ہوا کہ جب حضور نے ہدیہ قبول کیا تو حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کا ہدیہ قبول فرماتے تو اس سے خود گویا کہ اس کو برکت دینے کے لیے حضور خود اس کو استعمال فرماتے تھے. تو لہذا اس قرینے سے ضرور پتا چلتا ہے کہ گائے کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے. حلال جانور میں تقسیم کے اعتبار سے جو چیزیں حرام ہیں اس کی تفصیل ہم نے ذکر کرنے میں، جو بنیادی چیز ہے یہ گائے کی جو اجڑی ہوتی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. گنگوہی صاحب اس کے بڑے شوقین تھے، وہ اس کو باقاعدہ بڑے صراحت کے ساتھ اپنی کتاب میں کوے کے ضمن میں اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کا استدلال آپ ذرا دیکھیے اور واہ واہ دیکھیے. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور مسانہ کھانا کیسا؟ مسانہ اجڑی کے اندر بڑا پیشاب ہوتا ہے اور مسانے میں بولیے چھوٹا پیشاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ منسوس روایت یہ موجود رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسلم شریف کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام علی مرضوان نے یہ پوچھا کہ حضور مسانہ کھانا کیسا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور اپنے عمل اور اپنے فعل سے اسے مایوب قرار دیا. اس کے بعد تمام فقہا نے اس کی تفصیل کو اپنے معاملات میں زیر بحث رکھا اور اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ مسانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نقیر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تنقیر کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے بعد یہ شدید طور پر مکروہ تحریمی بن گئی. کیا ہو گئی بولیے؟ تو اس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی جو ذہانت ہے اور جدت فکر ہے اور جو تفقہ کے اندر اعلی حضرت کا ملکہ ہے، ہمارے اصول کے اندر دلالت النص ایک خاص قرینہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کو اگر کسی مسئلے پر ناجائز قرار دیا گیا ہے تو اس پر باقاعدہ اس کی علت اور وجہ کو دیکھی جاتی ہے، وہی وجہ اگر کسی اور مسئلے پر صادق آتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر حرام کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ مسئلہ جو ہے دلالت النص کے اعتبار سے منع ہوا. گنگوہی سے جب پوچھا گیا تو اس کے نزدیک تو کوا بھی حلال تھا. کوے پر ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں درمیان میں، ذرا سنیے. میں کچھ دن پہلے فتح بریلوی شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی خدمت میں کسی نے ذکر کیا, حضرت گنگوہی صاحب کوے کے حلال ہونے پر ایک بڑی بنیادی دلیل لاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتائیے وہ کون سی دلیل ہے کہ جو گنگوہی صاحب کوے کے حلال ہونے پر لاتے ہیں جبکہ حدیث میں آیا الغراب فاسق, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ کوا فاسق اور حرام جانور ہیں, حضرت عمر نے بھی فرمایا. تو یہ کرتے ہیں کہ کوا جس کو عربی میں غراب کہا جاتا ہے, فارسی میں زاغ کہا جاتا ہے, اور ایک الگ سے جانور ہے کہ جو کچھ صورتاً کوے کی, کیونکہ کوا اور بڑے نسل کا کبوتر شکل و صورت میں ایک جیسا لگتا ہے لیکن ان دونوں کو کوا تو نہیں کہا جاتا, اس لیے کہ یہ آواز کرتا ہے وہ آواز نہیں کرتا, اس کی آواز سے اس کو پہچانا جاتا ہے اس کی آواز سے اس کو پہچانا جاتا ہے. تو باقاعدہ فقہا ان آوازوں کا, چلنے کا, کھانے کا انداز کا, ان تمام باتوں کو فقہا قرینہ بناتے ہیں, اور قرینہ بنا کر حضرات فقہا کرام ان کی قسموں کو ناموں سے بھی الگ کرتے ہیں. تو لہذا سرد علاقوں کے اندر ایک جانور, ایک پرندہ باقاعدہ پایا جاتا ہے جو شکل و صورت میں کوے کی ساخ سے بڑا ہوتا ہے, کوے کی ساخ سے بڑا ہوتا ہے, اور باقاعدہ وہ اپنی زبان سے آواز کوا کائیں کائیں کر کے نکالتا ہے, جس کو کوا کہا جاتا ہے, جس کو کوا جس جانور کا نام ہے. تو خالی نام نہیں, یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ طوطے کو کوا کہہ دیں, طوطے کو کوا کہنے سے صرف نام رکھنے سے نہیں, کوے کی علامات ہیں. جس کو کوا کہا جاتا ہے عربی میں اس کو غراب کہا جاتا ہے, فارسی میں اس کو زاغ کہا جاتا ہے, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کائیں کائیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور یہی علامت فقہا نے پکڑی ہے کہ وہ کائیں کائیں کرتا ہے. اگر اسی کوے کی شکل کا اگر کبوتر آ جائے اور وہ کائیں کائیں نہ کرے تو اس کو کوا نہیں کہا جائے گا, اس کی آواز کی تبدیلی کی وجہ سے نام بدل دیا جائے گا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو سرحدی علاقوں کے اندر ایک باقاعدہ پرندہ ہے جس کو زبانی طور پر پہاڑی کوا کہا جاتا ہے. تو لوگوں کے کہنے سے پہاڑی کوا تو کوا تو نہیں ہو جاتا, کیونکہ فقہا نے اس کا الگ نام لیا کہ جب وہ پرواز کرتے وقت آواز کستا ہے تو اس کی آواز کائیں کائیں کی بجائے عین قاف عین قاف اق اق کہتا ہے, اق اق. ہمارے علاقوں میں باقاعدہ کوے کی شکل کا ایک پورا پرندہ ہے جو اس طرح منہ پھاڑ کر چیختا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سے غور کریں تو اس کے بولنے پر ایک آواز آتی ہے سبحان تیری قدرت, یعنی اردو کا ایک تلفظ بنتا ہے, وہ تتر ہوتا ہے لیکن اس کی ساخت اور شکل اس کی پوری جو کوے کی طرح ہوتی ہے, لیکن اس کو کوا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس کا نام الگ ہے. تو آق آق, یہ تقی عثمانی نے پورا رسالہ لکھا ہے, ہماری لائبریری موجود ہے, اس نے آق آق کے حلال ہونے پر جتنی منسوس عبارتیں تھیں, جتنی باتیں تھیں, اس نے کوے پر لا کر فٹ کر دی. یہ ایسی ہو گیا جیسے کہ قربانی کے دنوں میں کوئی گدھے کو لے آئے اور گدھے کو لا کر اپنی مسجد کے آگے باندھ دے اور لوگوں کا اس میں حصہ ڈالو. لوگ کہنے لگے مولوی صاحب تمہارا دماغ چل گیا, گدھے کے لیے حصہ کیسے ڈالیں؟ کہا کیوں, گائے کیوں نہیں ہے؟ گائے میں چار ٹانگیں نہیں ہوتی؟ کہاں, کہا گنو اس کو, ایک دو تین چار. کہا گائے اس کتنے قد کی ہوتی؟ کہا جی اتنے سائز کی ہوتی. کہا اس کو ناپو اتنے کی ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر گدھے کو لا کر پوری ظاہری شکل کے ساتھ وہ گائے سے ملانے کی کوشش کرے گا تو کیا گدھے کا نام گائے رکھنے سے وہ گائے ہو جائے گا؟ اسی طرح اقق کا نام کوا رکھنا یا کوے کا نام اقق رکھنا یہ ایک نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے آپ؟ اس میں ایک بات یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کسی نے پوچھا کہ کوے کو گنگوئی صاحب ایک بہت بڑی دلیل لاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرمایا کون سی دلیل؟ وہ کہتے کوا اس لیے حلال ہے کہ کوا دانا کھاتا ہے. کوا کیا بولے نا؟ کوا دانا کھاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا تفقہ دیکھیں آپ اور برجستہ جواب دینا دیکھیں آپ, سبحان اللہ کے. اس نے کہا جی گنگوئی صاحب یہ کہتے ہیں کوا اس لیے حلال ہے کہ وہ دانا کھاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ صرف دانا کھانے کی وجہ سے اگر کوا حلال ہوتا ہے تو کتا تو پوری روٹی کھاتا ہے. کتا تو چاہیے کہ دیوبند سے فتویٰ کتے کی حلت کا بھی دینا چاہیے, اس لیے کہ کتے کو پورا روٹی کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اگر کوا دانا کھائے, سمجھ رہے ہیں آپ, کوا اگر دانا کھائے اور دانا کھانا اس کے لیے حلال ہونے کی دلیل ہے تو کتا تو پوری روٹی چبا جاتا ہے, تو کتے کو حلال کہا جائے گا. تو یہ وہ بھونڈی باتیں کہ غلطی کر لیتے پھر مانتے نہیں ہیں. تو اب گنگوئی سے کسی نے پوچھا اجڑی کھانا کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل طیب و طاہر حلال ہے. ہم نے کہا اجڑی حلال ہے تو پھر حرام ہوتا کیا ہے؟ امام احمد رضا نے جو قرینہ بنایا وہ بہت بنیادی اور علمی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مسانے سے متعلق جب حضور سے پوچھا گیا تھا کہ مسانہ کھانا حلال ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور علماء نے اس کو مکروہ تحریمی فرمایا. اعلی حضرت نے اس روایت کو سامنے رکھا, فرمایا دیکھیں
مسانے کی نفی حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا تو حضور نے جواب دیا. اور ظاہر سی بات ہے حضور اگر کسی بات کو نہ بیان کریں تو وہ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کی حرمت کے قرینے موجود ہوں، علتیں موجود ہوں. تو لہذا اجڑی سے متعلق اگر حضور سے نہ بھی پوچھا گیا لیکن جس کیفیت کے ساتھ آراستہ ہے، جس کیفیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ بالکل مسانے کی کیفیت ہے. اور مسانے میں بھی پیشاب ہوتا ہے اور اجڑی میں بھی پیشاب ہوتا ہے. تو مسانے کو حضور نے صرف اس لیے قابل نفرت جانا کہ اس میں پیشاب ہوتا ہے، تو اجڑی بھی اس لیے دلالت النص کے اعتبار سے قابل نفرت ہوگی کہ اس میں پیشاب ہوتا ہے. تو لہذا وہ چیزیں جو جانور کے اندر کھانا حرام ہے، ان میں جو خاص طور پر دیگر چیزیں ہیں، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اجڑی. اس کے بعد اس کی شرمگاہ، اور اس کے بعد اس کی آنتیں. وہ تمام تفصیلات جو میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ ٹائموں میں ذکر کر دی، لیکن اس میں خاص ہے اجڑی کا مسئلہ تھا جو میں نے عرض کیا. کافر کو گوشت نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں جناب کچرا وغیرہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں اور وہ کافر ہیں، تو ان کو گوشت نہیں دیا جا سکتا. کافر حربی کو گوشت نہیں دیا جا سکتا. یا حربی کی تعریف امام احمد رضا نے خود لکھ دی ہے کہ ہمارے دور میں سب ایسی قسم کے ہیں، لہذا ان کے ساتھ کوئی آپ ان کو کھلا کر خود مستنڈا کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. جتنا گوشت دیا جائے گا، اتنے گوشت کی رقم کو صدقہ کیا جائے گا. ہاں اس میں ایک استثناء علامہ شامی نے کیا ہے، وہ یہ کہ کتابی جو آسمانی دین کا ماننے والا ہو اس کے لیے یہ استثناء ہے کہ اس کو گوشت دیا جا سکتا ہے. لیکن میں اس دور کے اندر کبھی یہ بات نہیں کر سکتا کتابی کے حوالے سے، اس لیے کہ کتابی ہونا اور چیز ہے، ملحد ہونا اور چیز ہے. جبکہ اکثریت جو اپنے آپ کو کتابی کہلاتے ہیں وہ ملحد بے دین ہوتے ہیں. کتابی کے لیے ہمارا وہی ذکر ہے جو ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر کتابی کے بارے میں ذکر کیا ہے. لیکن جو ملحد ہو، بے دین ہو، زندیق ہو، دین ہی کا منکر ہو، وہ اہل کتاب تو نہیں ہے. تو لہذا اس میں احتیاط کو برتنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک علمی نقطہ یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، ہمارے پاس فتاوی امدادیہ موجود ہے مولوی اشرف علی تھانوی کا، اس میں باقاعدہ یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ قربانی کے دنوں میں ہم ایک رافضی کو، شیعہ کو، رافضی کو قصائی بنا کر لے آئے اور اس نے جانور ذبح کیا، تو اس کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو یہ پوری دنیا سن رہی ہے، اور دیوبندی تو خاص طور پر اس بات کو سنے کہ فتاوی امدادیہ میں آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے آزادی دی ہے، اور انہوں نے کہا جی اگر قصائی جو رافضی تھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اس طرح رافضی کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب روڑوں پر جو چوکنگیں کرتے ہیں شیعہ کافر، تو ان کے تو سب سے بڑے حکیم یہی بات کر رہے ہیں. تو ان کے نزدیک تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر رافضی شیعہ بھی نہیں، کیونکہ تفضیلیوں پر بھی شیعہ کا اطلاق ہوتا ہے اور اس میں بچت کا کوئی پہلو نکلتا ہے، لیکن میں پھر بھی عرض کر دوں کہ اس دور میں شیعہ کسی کو کہنا وہ تفضیلی نہیں ہے، شیعہ اس دور میں کسی کو کہنا وہ رافضی ہے. اس لیے کہ جس دور کے اندر عشاقان مصطفیٰ کو یا عشاقان اہل بیت کو شیعہ کہا جاتا تھا، اس وقت شیعہ کوئی فرقہ نہیں تھا بلکہ فکر تھی. جب آج شیعہ ایک فرقہ بن چکا ہے، تو آج اگر کسی کو شیعہ کہا جائے اس سے تفضیلی مراد نہیں لیا جائے گا، اس سے رافضی مراد لیا جائے گا. سمجھنے بات یہ. تو لہذا یہ گڈ مٹ کرنے کے لیے، تفضیلی جو ہوتے ہیں وہ یہ گڈ مٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں جناب شیعہ تو امام عبدالرزاق کو بھی کہا گیا، شیعہ تو جناب فلانے کو بھی کہا گیا. تو شیعہ ان کو اس اہل بیت کی محبت کے حوالے سے کہا گیا، اور وہ سنیت کی علامت تھا جب یہ محض ایک کیفیت تھی، گروہ نہیں تھا. جب یہ اس دور میں گروہ کی علامت، گروہ بن چکا ہے، تو اس دور میں اگر لفظ شیعہ کہا جائے گا تو اس سے مراد رافضی ہوگا. اور اشرف علی تھانوی صاحب نے مکمل اجازت دی ہے کہ رافضی اگر جانور ذبح کرے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام باڑوں میں لے جا کر گائے کو باندھیں. آپ اگر آپ کی مسجدوں میں جگہ نہیں ہے تو امام باڑوں میں باندھیں، اور وہ آئے اور سر پہ پٹکا باندھ کے چھری مری پھیر کر جائے، کہنے کوئی عرض نہیں ہے اس میں کہ وہ مثل اہل کتاب کے ہے. تو لہٰذا یہ بھی آپ دیکھیے کہ جو فقہ کے دعوے دار بنتے ہیں، جو لوگوں کے اعتماد کے امین بنتے ہیں، وہاں پر کتنی تساہری، کتنی بے برتگی اور کتنی گویا کہ غیر ذمہ داری ہے. اور جہاں پر جو امین اہل سنت کے علماء ہیں، فتاوی رضویہ شریف اٹھائیے، فتاوی مصطفیہ اٹھائیے، بحر شریعت اٹھائیے، ان کتابوں کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے لوگوں کے، انہوں نے حالات، انہوں نے خارجی مظاہر، انہوں نے لوگوں کی کیفیات کو ملحوظ نہیں رکھا. جو حق تھا ہر صورت میں بیان کیا. انہوں نے کبھی اس کو پرواہ نہیں کی کہ ہماری لوگ داد و تحسین کریں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے اسی بات کو کہا کہ ہمارے لیے خارجی حالات کچھ بھی نہیں، حکمت یہ ہے کہ ہر بات حق اور سچ کی جائے. حکمت جھوٹ کا نام نہیں ہے، حکمت منافقت کا نام نہیں ہے، حکمت دوغلا پالوسی کا نام نہیں ہے،
حکمت بزدلی کا نام نہیں ہے، حکمت صداقت کا نام ہے، حکمت سچ کا نام ہے، حکمت امانت کا نام ہے، حکمت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں تک سچے نظریات پہنچانے کا نام ہے. اب آخر میں جو بات رہ گئی ہے، چند باتیں وہ میں، دو مسئلے رہ گئے، بس اس کو سن لیجئے. جو مسئلہ ذبح کے حوالے سے علماء نے لکھا، ہمارے فقہا نے، کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے. اگر کسی نے یہ ترتیب نہ بھی کہی، صرف اللہ کا نام بھی لے لیا تو ذبح ہو جائے گا، اللہ، یا صرف الرحمن، یا کسی نے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جملے بھی اگر اس کے زبان سے نکلے عند الذبح تقرب اللہ کی نیت سے، تو وہ حلال ہے. وہ کیا ہے؟ حلال ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، اس میں واو داخل نہیں کرنا، بسم اللہ واللہ اکبر، واو کو علماء نے مکروہ کیا ہے. اور میں نے ابھی آپ کو واو کی پوری بحث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ واو جو ہے وہ دو ذاتوں کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی نے ذبح کرتے وقت یہ جملہ کہا کہ بسم اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی حضور کا نام اللہ کے نام سے جوڑا لیکن واو بیچ میں نہیں لایا، بسم اللہ محمد رسول اللہ، علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ مکروہ. لیکن اگر کسی نے یہ کہا بسم اللہ واو کو ذکر کر کے کسی اور کا نام لیا تو جانور مردار ہو جائے گا، یہ حرام ہے. اس لیے کہ یہ واو جو ہے یہ مکمل عطف کا کام دیتا ہے اور دو ذاتوں کی طرف آتا ہے، تو عند الذبح دو ذاتوں کا تقرب ہو گیا اور یہ شرک ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوئی مسلمان ایسا کرتا نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جانور لایا غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے، اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے، بچے کے ولیمے کے لیے، عقیقے کے لیے، ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور کہا مولا یہ ذبح تیرے نام پر ہوا، نیت تیری رضا کی تھی، تقرب تیرا تھا، عبادت تیری تھی، ثواب تو عطا فرمائے گا تو غوث پاک کو عطا فرما، امت کو عطا فرما، تو یہ جائز ہے. پہلے نام لینا بعد میں نام لینا یہ جائز ہے، لیکن ان دا ذبح نام غیر خدا کا نہیں لیا جائے گا، نام صرف اللہ رب العالمین کا لیا جائے گا، اور یہ بالکل جائز ہے. میرے پاس لائبریری میں کتاب موجود ہے، اہل حدیثوں کا چوٹی کا مولوی ہے ثناء اللہ مرتصری، اس کا فتاوی فتاوی ثنائیہ، اور ان کے 12 جلدوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے فتاوی علماء حدیث کے نام سے، وہ بھی ہے. اس میں ایک مسئلہ لکھا گیا، یہ بھی آپ سنیے گیروی کے حوالے سے. کسی نے مولوی ثناء اللہ مرتصری سے پوچھا، یہ غیر مقلدوں کے سب سے بڑے مناظر ہیں، سب سے بڑے مجتہد ہیں، اور غیر مقلدوں کے سب سے بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یہ 11ویں وما اوہلا بہلی غیر اللہ میں داخل ہے، یہ حرام ہے یا جائز ہے؟ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں ذرا سنیے، اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی یہاں پر گویا کہ ذکر ہو. وہ لکھتے ہیں اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، فتاوی ثنائیہ جن نمبر 2، علماء کے دو گروہ ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف یا غوث پاک کے سال ثواب کے لیے جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے، ذبح تو وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نام پر جو کام ہوگا اللہ اس پر اجر تو دیتا ہے نا، تو جو اللہ اجر دے اس کام پر، کام ہو اللہ کے نام پر لیکن جو اجر اس کا ملے، تو نیت یہ کی جائے مولا اس کا ثواب سیدھی غوث آدم کی بارگاہ. تو وہ خود لکھتے ہیں، وابیوں کا امام ہے، وہ لکھتا ہے کہ ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے وما اوہلا بہلی غیر اللہ، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے جو غوث پاک کی طرف ثواب کی نیت سے بھی کاٹا جائے، اس لیے کہ وہ وما اوہلا کو عام کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ بعض علماء جو جائز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں وما اوہلا بہلی غیر اللہ میں 11ویں کا بکرا نہیں آتا، اس لیے کہ اس میں وہ جانور آتے ہیں جو بتوں کے نام پر کاٹے جائیں، شیطانوں کے نام پر کاٹے جائیں، اور یہ 11ویں شریف کا بکرا کٹتا اللہ کے نام پر ہے، ثواب اللہ کو تو نہیں پہنچا سکتے نا، ثواب غوث پاک کو پہنچایا جاتا ہے. اب اس کو لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاں، سنیے ذرا غور سے، وہ کہتا نا الحق و ما شہیدت بہ الاعداء، حق و سچ وہ ہوتا ہے جس کی گواہی سڑا ہوا دشمن بھی دیتا ہے. پوری زندگی وہ 11ویں کو حرام کہتے رہے، لیکن وہ لکھ گئے یہ بات، نیا ایڈیشن میرے پاس موجود ہے. وہ کہتا اگر ہاں نیت یہ ہو کہ ذبح اللہ کے نام پر ہو اور ثواب غوث پاک کو پہنچے، تو یہ جائز ہونے کی دلیل ہے. لیکن ہاں، اب جائز ہونے کی دلیل ہے، اس پر فتوے کو ختم نہیں کیا، کیونکہ فتوے کو اگر اس پر ختم کریں گے تو یہی وابی اس کی مسجد جلا دیں گے کہ پوری زندگی ہمارے مناظرے 11ویں باری پہ ہوتے رہے اور تو نے جائز کا فتوا دے دیا. تو یہ اس چیز کو قبول کرنے کے بعد ایک لائن کی پخ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جائز تو ہو جائے گا لیکن اس کا نام 11ویں نہیں رکھنا چاہیے. جانور جائز تو ہو سکتا ہے لیکن نام اس کا 11ویں نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام قرآن و حدیث میں گیارہویں نہیں آیا. تو میں پوچھتا ہوں جو تیرا نام تیرے باپ نے ثناء اللہ رکھا یہ کسی قرآن و حدیث میں آیا تھا؟ تو تجھے صرف داڑھی والا کہا جا سکتا ہے, ثناء اللہ بھی کہنا جائز نہیں ہے. پھر تیری کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ ہے, تو جناب یہ کسی قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ تیری کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ کیا جائے. ایک مباحثے میں جب میں نے اہل حدیث کو یہ حوالہ دیا اور اسی انداز میں دیا تو اس نے بڑا سینہ تان کے مجھ سے کہنے لگا یہ تعارف کے لیے تھا, یہ اظہار کے لیے تھا. تو میں نے کہا عقل کے اندھے, یہاں پر بھی گیارہویں کہنا اظہار کے لیے تھا, تعارف کے لیے تھا کہ کٹا اللہ کے نام پر ہے اور ثواب بٹا غوث اعظم کے نام پر ہے, تو یہ بھی تعارف کے لیے تھا. تو لہذا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے. اس میں امام احمد رضا نے رضی اللہ عنہ ایک بحث معین ضابے کے لیے ہے. معین ضابے پر بھی تکبیر کہنا واجب ہے, معین ضابے پر بھی تکبیر کہنا واجب ہے. جان بوجھ کر تکبیر جو چھوڑے گا, تکبیر دو چیزوں سے چھوٹتی ہے. جانور بڑا تھا, نفسیاتی طور بھی سمجھیے, آپ نے چھری پکڑی اور ہبڑ دھبڑ ہو گئی. کبھی آپ نے جناب چڑیا کو ذبح نہیں کیا, اب اتنا بڑا بیل کاٹنا ہے, اب ہبڑ دھبڑ ہو گئی, اس چکر میں یہ ہوا کہ آپ تکبیر ہی بھول گئے اور جانور ذبح کے سمجھ رہے جی مبارک ہو مبارک ہو قربانی مبارک ہو. بعد میں جب آپ سانسیں آپ کی ٹھیک ہوئی آپ نے کہا او یہ تو میں نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں تھا, اس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا تھا. اب اس میں دو وجہ ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شافعی کی وہی روایت لے کے, کہ ہر مومن کے دل میں بسم اللہ ہے, اللہ کا نام ہے. یہ ہماری اصول کی فقہ کی کتابوں میں بھی, اگر بھول کر ڈر کر ہبڑ دھبڑ میں مئو ہو گیا, بھول گیا, گھبرا گیا, بھول گیا اور چھری پھیر دی اس نے, تو جانور حلال ہے. لیکن پتا تھا کہ تکبیر پڑھنی ہے اور سستی سے کاہلی سے میں نہیں یہ پڑھ لے گا, یہ نہیں یہ پڑھ لے گا, اس چکر میں چھری پھیرنے والے نے اگر تکبیر نہیں پڑھی تو جانور مردار ہو جائے گا. تو اگر بھول گیا تو جانور بولیے حلال ہے, اور جان بوجھ کر جانتے ہوئے سستی سے کاہلی سے ایک دوسرے پر پھیرنے کے چکر میں یاد تھا اور وہ خود ذبح کر رہا تھا یا معین ضابے تھا اور اس نے تکبیر نہیں پڑھی تو جانور حرام ہو جائے گا. تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا, ایک ہوتا ہے ضابے, ہمارا درس ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر جتنوں نے فقہ لکھا نا ان کو آپ دیکھیں اور جن کو ہم مانتے ہیں ان کا فقہ آپ دیکھیں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, اب سنیے میری بات. تو اس لیے ہم یہ بات آپ سے بارہا عرض کرتے ہیں, میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا کہ ہمارے وہاں مدارس کے اندر درس نظامی اور مفتی بنانے کا بہت سلسلہ چل پڑا ہے لیکن عقیدے سے سکھانے کا کوئی سلسلہ نہیں. میرے پاس باقاعدہ یہاں پر ایک بندے نے مقالہ بھیجا اور وہ ایک بہت بڑے مشہور مفتی صاحب کا شاگرد ہے, خود بھی مفتی ہے, اور اس نے کہا اعلی حضرت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لکھی, اور لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے آپ اس کو مطمئن کریں. میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں مطمئن کرنے والا, مطمئن تو وہ کرے جس نے اس کو نائب بنایا ہے, مطمئن تو وہ کرے جس نے اس کو اپنا نائب مفتی بنایا ہے. تم نے تخصص الفقہ کے اندر زمین و آسمان کو ملا دیا اور تمہارے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ حسام الحرمین کے قرینے کیا ہیں, ثقافت اس کے طریقے کیا ہیں, بنیادی نظریات اہل سنت کے کیا ہیں, بالخصوص شخصیت امام احمد رضا کے حوالے سے وہ سیاسی باتیں اور اس وقت جو دیوبندی مطالعہ بریلویت کے حوالے سے دیگر چیزوں سے امام احمد رضا کے نظریات پر اپنے زوم میں حملہ آور ہے, اس پر آپ نے کچھ نہیں کیا. تو آج اگر آپ کا مفتی پڑھے تو ہدایہ, پڑھے تو قدوری, پڑھے تو شامی, پڑھے تو کنز و بقایا, لیکن جب اس کے آگے کوئی دیوبندی کی سند آ جائے تو وہ کہے جی بات تو یہ ٹھیک لکھتا ہے, وہ اس لیے ٹھیک لکھتا ہے کہ اس نے ہدایہ پڑھا تھا عقیدہ نہیں پڑھا تھا, اسے پتا ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بس میرے پاس پہلے وہ آئے گا تو بات مباحثہ نہیں, جن سے وہ متاثر ہوا ہے اس کو لے کر آئے گا تاکہ اس سے پھر ہم گفتگو کریں. تو لہذا یہ بات ہم آپ کے سامنے کرتے اس لیے ہیں کہ قربانی تو ہو جائے گی اس کی جس کا ایمان رہے گا, جس کا بولیے ایمان رہے گا, جس کا ایمان رہے گا, جس کا عقیدہ رہے گا. تو میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ امام احمد رضا نے جو نیزہ لگایا ہے نا تو وہ ہاتھ آپ کا تھا, قوت پورے سواد اعظم کی تھی. امام احمد رضا مجدد ہیں, مجدد ہوتا خود ہے, بولتا 1400 سال کی بات ہے, بولتا پچھلوں کی بات ہے. تو ان کی لکھی ہوئی چیز پتھر پر لگائی ہوئی لکیر سے زیادہ سخت ہوتی ہے, اس لیے میں ادھر کبھی فقہ پڑھتا ہوں ادھر کبھی پڑھتا ہوں. اب تو وقت نہیں ہے ورنہ میں پہلے سارے فقہ ہندوستان کے سامنے رکھتا تھا, فتاوی اہل حدیث, فتاوی سلفیہ, فتاوی علماء اہل حدیث, فتاوی ستاریہ, رشیدیہ, امدادیہ, آسان الفتاوی, دیوبند, عزیز الفتاوی, اور پھر میرے امام کا فتاوی رضویہ. ایک مسئلہ سب سے ہم پڑھتے اور پھر امام احمد رضا سے پڑھتے اور پھر آپ کو ہم بتاتے بتاؤ علم کس کے پاس ہے، دیانت کس کے پاس ہے، سچائی کس کے پاس ہے، عشق کس کے پاس ہے اور دینی حمیت اور غیرت کس کے پاس ہے؟ تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا معین زابے کون ہوتا ہے اور تکبیر کن کن نے پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے جو ٹانگ پکڑے گا وہ بھی تکبیر پڑھے گا، یعنی جانور کو جو گرایا جا رہا ہے نا، جانور کو جب گراتے ہیں تو 3600 لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو زبان نہیں کر رہے ثواب تو ملے، تو دم پکڑتا ہے کوئی، کوئی ٹانگے پکڑتا ہے، کوئی رسی پکڑتا ہے اور ایک بندہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے، تو ایک جو چھری پھیر رہا ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں زابے، لیکن ایک ہوتا ہے معین زابے، اور فقہ کا یہ قانون ہے کہ زابے بھی تکبیر پڑے گا، معین زابے بھی تکبیر پڑے گا، اور اگر معین زابے نے تکبیر نہیں پڑھی تو جانور مردار، جانور بولیے مردار۔ تو اب تھانوی سے جب پوچھا گیا کہ زابے تو پتا چل گیا وہ چھری پھیر رہا، معین زابے کون ہے؟ کہا جتنے جانور پہ چپکے ہوئے ہیں، جتنے جانور پر چپکے ہوئے ہیں جنہوں نے دم ہڈی مڈی سے جو بھی پکڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں سب تکبیر پڑھیں گے۔ یہی بات جب امام احمد رضا سے پوچھی گئی، سبحان اللہ کہیے، میرے امام نے پھر عبارتوں کے انبار لگائے اور پھر فرمایا معین زابے دم اور ٹانگ پکڑنے والے کو نہیں کہتے، معین زابے اس کو کہتے ہیں جو چھری چلا رہا ہے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، یہاں تک کہ اس کے جسم کو بھی اگر کسی نے پکڑا ہوا ہے اور سہارا دے رہا ہے جو ذبح کر رہا ہے، ان سب پر تکبیر پڑھنا ہے۔ اگر تین بندوں نے اس کے ساتھ چھری پکڑی ہے، وہ جنہوں نے اس کے ساتھ جسم پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ جو زابے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ سب پر، اور نیت سب کی یہی ہے کہ بھائی ہمیں ثواب مل جائے، تو سب پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر جو اوپر ہاتھ رکھا اس نے کہا جی نیچے والا تو تکبیر پڑھ رہا ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو معین زابے میں سے اگر ایک نے بھی تکبیر نہیں پڑھی تو جانور مردار ہو جائے گا، جانور کیا ہو جائے گا جی بولیے، مردار ہو جائے گا۔ قربانی کی کھال ہر مشرف میں دی جا سکتی ہے، مسجد میں دی جا سکتی ہے، مدرسے میں دی جا سکتی ہے، اس کے مصارف میں خاص طور پر شرائط کے ساتھ وہ نہیں ہے جو زکات میں ہوتے ہیں، تملیک نانا یہ چیزیں نہیں، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں بھی دیا جا سکتا ہے، مدرسے کی تعمیر ہے اس میں بھی دیا جا سکتا ہے، خود کے استعمال میں لانا چاہے، مشکیزہ بنائے یہ دور نہیں رہا لیکن فقہا نے لکھا ہے، مصلی بنایا جائے یہ دور نہیں رہا لیکن فقہا نے لکھا ہے، لیکن اگر بیچ دیا کھال کو تو خود استعمال نہیں کر سکتا، بنفس نفیس کھال کو تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر فروخت کر دیا مال آ گیا تو مال کو وہ گویا کہ صدقہ کرے گا، مال کو وہ آگے بڑھا دے گا، خود کے استعمال میں وہ نہیں لا سکتا، لیکن کھال کے مصارف میں یہ ہے کہ وہ مسجد کو بھی دی جا سکتی ہے، مدرسے کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ کن کو آپ دیکھ رہے ہیں، کل کو ان کے، کل کو وہی کھا پی کے آپ کے اوپر چڑھ کر تو نہیں آئیں گے آپ کے گھروں کے پیچھے، آپ کے مسجدوں کے پیچھے، آپ کے مدارس کے پیچھے، تو کھلانے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ ہمارے گھر میں جب نیاز ہوتی تھی تو جب ہم کھلاتے تو دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، کہتے جی بولو یا غوث المدد، تو وہ کہتا جی یا غوث المدد، میں نے کہا اب آؤ کھاؤ، اب کھاؤ، اس لیے کہ سنیوں کے لیے، خنزیروں کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا یہ قرآن کریم میں ان تمام تفصیلات کو بیان کیا ہے، آپ کے لیے بات اجنبی ہے لیکن وزیرستان میں آپ کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں یہی نظریہ سکھایا جاتا ہے، آپ کی گھر کی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں وہ۔ آج بھی لانڈی اور مظفر آباد کے علاقوں میں تقریریں ہوتی ہیں مائک پر کہ ان کی عورتیں بغیر نکاح کی حلال ہیں، ان کی جائیدادات حلال ہیں، کیوں حلال ہیں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ غوث پاک کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ولیوں کو مانتے ہیں۔ تو سنی کو سچ بتایا جائے تو یہ حیران ہوتا ہے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو گرم ہوا سے بچائے، لیکن اپنے حلقے میں بیٹھیں تو اپنا ہو کر بیٹھیں، اس حلقے میں آئے تو یہ نہیں کہ دماغ آدھا ادھر دیا ہوا ہے، دماغ جب آپ آئے اہل سنت کے پاس اور اگر آدھا دماغ ادھر دیا ہے تو چشم ما روشن دل ما شاد، پھر تھوڑا وقت ہمیں بھی دیں آپ اور ہمیں بھی مطمئن کریں کہ کس بات سے آپ متاثر ہو گئے ہوں، کس بات سے متاثر ہو، گنگو کی خانقاہ میں جو ہوا تھا اس بات سے تو بد تہذیبی ہماری خانقاہوں میں نہیں ہوتی، لیکن ہم بھی تو سوچیں نا کہ کون سا علمی غلغلہ تھا، کون سی ایسی علمی جرت تھی کہ جس سے آپ ان سے متاثر ہو گئے، نماز سے متاثر ہوئے تو نماز تو خارجی بھی پڑھتا تھا، روزے سے متاثر ہوئے تو حضرت علی کو قتل کرنے والے بھی روزے ہوتے پڑھتے، تو نماز روزوں سے نہیں متاثر ہوا جاتا، یہ بات کی چیزیں ہیں، اس نماز سے متاثر ہوا جاتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا نظریہ درست ہو۔ تو میرے دوستو متاثر اس سے ہو جاؤ، غلامی اس کی اختیار کرو جس کے عمل سے، جس کے نظریے سے، جس کے باطن سے اور ظاہر سے عشق مصطفیٰ چھلکتا ہو، ظاہر ہوتا ہو، ادب ظاہر ہوتا ہو، تکریمیں ظاہر ہوتی ہو، احترام دین ظاہر ہوتا ہو اس کے پیچھے آپ چلیں. میں قاری طیب کی کتاب لایا, میرے مکتبے میں موجود ہے, کل پرسو آئی ہے, خطبات حاکم الاسلام. اس نے واضح طور پر لکھا, ہم لکیر کے ادھر, لکیر کے ادھر انگریز کھڑا ہے, ہم اس پر رو رہے ہیں, اور لکیر کے ساتھ جو دیسی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. واضح طور پر لکھا, ایک ہیڈنگ دی اپنی کتاب میں انہوں نے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پر بحث کی ہے. اس نے قاری طیب قاسم نانوتوی کا پوتا ہے, مدرسہ دیوبند کا پرنسپل ہے, اکابرین دیوبند میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور ان کا حکیم الاسلام اور ان کا ان کی زبان کہلاتا ہے, وہ ترجمان کہلاتا ہے. اس نے واضح طور پر لکھا کہ ہیڈنگ دی ہے کہ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ تک, یعنی حضور نبی کیسے بنے وہاں تک, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ 40 سال سے پہلے نہیں, معاذ اللہ. اس لکھتے ہوئے اس نے لکھا کہ سرکار اپنے بچپنے میں جب آپ کی عمر 12-13 سال تھی, عرب میں ایک شادی ہونے لگی, اور اس شادی میں ڈرامے, اور اس شادی میں ناچ گانا, اور کئی قسم کے خرافات تھے. سرکار کے دوست جو نوجوان آپ کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ, تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور ان مجلسوں میں آپ نے شرکت کی کہ جس میں رنگرلیاں ہو رہی تھی, اور آگے چل کر اس نے رنگرلیاں کا لفظ ہے, رنگرلیاں ہو رہی تھی, اور آگے چل کر اس نے لکھا کہ اگر اس عمر میں دل اس طرف راغب بھی ہو جائے تو کوئی خلاف تھوڑی ہے. اب مانو گے تبلیغی جماعت کو, اب ان کے پیچھے نمازیں پڑھو گے, تو پھر خدا کو خود جواب دینا. اور خود آگے چل کر لکھا کہ 40 سال کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے, 40 سال سے پہلے کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت اور نمونہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ عبارت ابھی آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ظالموں, قرآن نے جس نبی مکرم کے بارے میں فرمایا فقط لبستو فیکم عمر, اے حبیب بتاؤ کہ آج جو میں تمہارے بتوں کی نفی کر رہا ہوں, آج جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آج جو میں رسول ہونے کا اعلان کر رہا ہوں, تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل میرے وہ 40 سال ہے جو میں نے تم میں گزارے ہیں. تو میرے آقا کا 40 اس قدر معصوم بے داغ تھا کہ آنے والی اعلانیہ تبلیغ کی دلیل اس 40 سال کو بنائی. لہذا اگر آپ کہیں شاہ صاحب یہ واقعہ تو تاریخ میں موجود ہے کہ شادیوں میں یہ ہوا تھا, میں نے کہا ہر اس واقعے کو دیوار پر مارا جائے گا جو اس آیت کے خلاف جائے گا کہ فقط لبست فیکم عمر, کہ ہم نے تم میں, محبوب کہو کہ میں نے تم میں 40 سال زندگی گزاری ہے, جو میرے لیے میری زندگی, میری اس شریعت جو نازل ہو رہی ہے قرآن اس کے لیے دلیل ہے. تو قرآن نے دلیل بنایا, آئیڈیل بنایا, اللہ نے خود ضمانت بنائی اس 40 سال زندگی کو, قرآن کو ثابت کرنے کے لیے, کلمے کو ثابت کرنے کے لیے, دین کو ثابت کرنے کے لیے. تو وہ زندگی پاکیزہ زندگی تھی. کوئی بھی واقعہ اس زندگی کی تفسیر کے لیے آئے گا, حلف الفضول کا, تنصیب حجر اسود کا, ہم اس کو قبول کریں گے, چومیں گے اور سر پر رکھیں گے. لیکن کوئی بھی واقعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و تطہیر اور پاکیزگی جس 40 سال کو دلیل بنایا جا رہا ہے اگلی زندگی اور رسالت کے لیے, اعلان رسالت کے لیے, اور وہ اس کے خلاف جائے گا, تو اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہمارا تعلق قرآن کی اس آیت سے ہوگا کہ محبوب کہو وہ 40 سال جو میں نے تم نے گزارے ہیں وہی میری رسالت کی دلیل ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو وقت آپ نے دیا بڑا طویل وقت دیا, اللہ اس کا بہترین اجر و بدل آپ کو اللہ رب العالمین برحمت فرمائے, اور اس پر اللہ رب العالمین قرینے, اور اس پر اللہ رب العالمین آپ کے لیے مسائل کو واضح فرمائے. اور جن حضرات کو اللہ نے استطاعت دی ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل امین سے ان کے لیے, ان کی اس کوششوں کو اور ان کے اس قربانی کے سلسلے کو اور ان کے جملہ انفاق فی سبیل اللہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و مستجاب بنائے. عافیت کے ساتھ ایام قریب ہیں, اللہ رب العالمین ہر گھڑی کو عافیت والی بنائے. جو حجاج پہنچ چکے ہیں صحت و عافیت کے ساتھ تمام مناسک کو ادا کرنے کی انہیں توفیق مرحمت فرمائے. اس درس میں ہمارے جتنے حضرات موجود ہیں, قیمتی وقت دیا مولا کریم, جن بزرگوں کا نام لیا گیا, جن کے اسماء گرامی ذکر کیے گئے, اور تیری ہی فضل سے وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے, ان کے ذکر و عظمت و شان و رفت و ناموس کو تو نے ہی دراز فرمایا. یا الہ العالمین اپنے فضل عمیم سے اور اپنے فضل خاص سے ان کے ناموں کی خیرات, صدقہ اور ان کی تعلیم کی نیابت ہمیں مرحمت فرما. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کیجئے, اور سبز جالیوں کا تصور کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی بڑائی بیان کیجئے. میرے مصطفیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے, اور جو مصطفیٰ کریم کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. عاشقوں کے امام سیدنا امام بوسری کے یہ جملے ذکر کر دیجئے اپنے اپنے بچوں کی مغفرت، اور بالخصوص جتنا وقت گزرا ہے اللہ رب العالمین ان کو ہمارے لیے کفارہ بنائے، اور حسنات اور نیکیوں اور تمانیت میں ارتقاء اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ مل کر محبت سے ہر خیال، ہر نام، ہر شے کو اپنے ذہن سے نکال کر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پرفتن دور میں ہدایت اور آپ کی محبت کی جلبگری اور آپ کی محبت کا غلبہ ہمیشہ ہمارے دلوں اور ہمارے نسلوں پر رہے، اس نیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی بڑائی بیان کیجئے، اور ثواب کی نیت امام بوسری کی بھی ہو، محمد
سید القائن و ساقالین والفریق قین من عرب و من عجم مولایا
وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ توبہ کی نیت کیجئے، تجدید ایمان، تجدید عہد اور تازگی ایمان کی نیت کرتے ہوئے ذکر قادریہ کے انداز میں ذکر کر لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔